جو تمہارے آنے سے پہلے بار بار یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ کافروں کا خاتمہ کرے، لیکن جب ان کی دعا پوری ہو گئی اور وہ رسول آ گیا کہ ما عرفو، جس کو وہ پہچان بھی گئے، فلانت اللہ علی الکافرین، تو انہی لوگوں نے رسول کا انکار کر دیا، اور ایسا انکار کرنے والوں پہ اللہ کی لعنت. قرآن کریم اس قوم یہود کے گروہ کا تذکرہ کر رہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں آدم سے لے کے آج تک اتنا انتظار کبھی کسی انسان نے اللہ کے نمائندے کا نہیں کیا. ہم تو اپنے امام کا کچھ بھی انتظار نہیں کر رہے، جو انتظار یہودیوں کے گروہ نے رسول اللہ کے لیے کیا تھا. جنریشن کی جنریشن، پشت کی پشت، پیڑیاں کی پیڑیاں گزر گئیں، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے سب انتظار کر رہے ہیں. لیکن جب یہی رسول آ گئے اور ان لوگوں نے پہچان بھی لیا کہ سچے رسول ہیں، ایک تو جیسے ہمارے لیے روایتوں میں ایک پرابلم آیا ہے جس کا جواب مجھے آج دینا تھا لیکن ابھی سے کہہ دیتا ہوں کہ آج نہیں کل دوں گا. ایک تو جیسے ہمارے لیے پرابلم ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے یہ امام ہیں. اگر اس کی وجہ سے کوئی آدمی دھوکہ کھا جائے یا غلطی ہو جائے تو شاید اللہ اس کو معاف بھی کر دے. جیسے آج کل دنیا بھر کے جو کافر ہیں یہ اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے ہیں نا کہ جن کے بارے میں ہے کہ جہنمی، ان کا نام ہے مستضعف. وہ بیچارے جو ایسے گھر میں پیدا ہوئے، ایسی فیملی میں پیدا ہوئے، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے، ان کو شروع سے ہی کفر پڑھایا گیا، بتایا گیا، وہ جان بوجھ کر دل سے دشمن نہیں ہے اللہ کے. ہم مومن کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مومن، اگر ہم بھی کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتے تو شاید ہماری میجورٹی بھی انہی کی طرح سے ہوتی. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا، ایک بیچ کی کیٹیگری. وہ بیچارہ آدمی جو ماحول کی وجہ سے کفر اختیار کر رہا ہے، ورنہ دل سے وہ کافر نہیں. یہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے. تو اس میں اللہ رعایت دیتا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو نہ جنت میں بھیجا جائے گا، جنت کی تو انٹری کی پہلی شرط ہے ایمان، لیکن ان کو جہنم میں بھی نہیں بھیجا جائے گا. جہنم میں وہ لوگ جائیں گے جو جان بوجھ کے اللہ کا انکار کرتے ہیں، جان بوجھ کے اہل بیت کا انکار کرتے ہیں. ان کے لیے ایک روایت ہے کہ مقام آراف ہوگا، سیونتھ پارے کا نام ہے آراف، بٹوین جہنم اینڈ جہنم، ایک ایسی جگہ بٹوین جنت اینڈ جہنم. اور بعض روایتوں میں ہے کہ نہیں، پھر اللہ اس دن قیامت کے دن ان کو پہلے سارا حق بتائے گا، پھر ان کا ایک امتحان لیا جائے گا، پھر فیصلہ ہوگا. اب آپ کو تو معلوم ہے کہ اس دنیا میں ایک انسان کتنے دن رہتا ہے، 100 سال بہت ہے نا، اور قیامت ہے کانا مقدار ہو 50,000 سنا، 50,000 سال. تو جو 50,000 یا 50,000 ایئرس قیامت میں حساب کتاب چل رہا ہوگا ایک سائیڈ میں، 100 سال 150 سال کے لیے ان لوگوں کو الگ سے اسی طرح کا امتحان دیا جائے گا جیسے ہم لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں. لیکن قرآن ان یہودیوں کے لیے جنہوں نے رسول کے خلاف جنگ کی، کہہ رہا ہے کہ وہ ما عرفو، وہ رسول کو پہچان گئے تھے، پھر بھی وہ رسول کے خلاف ہوئے. میں اپنا جملہ پھر دوہرا. رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہ اتنا انتظار کر رہے تھے کہ آج تک کسی نے اتنا انتظار نہیں کیا. اور رسول اللہ کے آنے کے بعد انہوں نے پہچان بھی لیا کہ یہ رسول، اور اس کے بعد اتنی مخالفت، ایسی اپوزیشن، ایسی جنگیں کی کہ رسول اللہ کی ایسی مخالفت بھی آج تک کسی نے نہیں کی. ویسے تو ہمارے ہاں رسول اللہ کے بڑے بڑے دشمنوں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید ہے، عتبہ ہے، یہ سب مر مرا گئے، ان کی جنریشن ختم ہو گئی. اب کوئی ابو جہل نہیں ہے جو رسول اللہ کی مخالفت کرے. لیکن یہودیوں کی مخالفت اس دن سے جو چلی ہے تو اب تک جاری ہے. جیسا میں نے کہا کہ یہ وہ ڈیڈلی اینیمیز ہیں جو پہلے رسول کا انتظار کر رہے تھے. دوسری بات, رسول کو پہچان بھی گئے. چنانچہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے, انٹرسٹنگ سا بھی ہے, جناب صفیہ بنت حی ابن اختب کا. اس سال ہماری ان تقاریر میں امام زمانہ کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ ہوا, علماء کے حالات بہت آئیں اور پیغمبر کی بعض بیویوں کے حالات آئیں. جناب خدیجہ طاہرہ کے حالات پہ دو تین دن مجلس ہوئی, حضرت ام سلمہ کے حالات پہ ایک مجلس ہوئی, جناب ام حبیبہ کے بارے میں بہت دل تڑپ رہا ہے. اب دیکھیے ابھی دو تین دن ہیں اور آج یہ جناب صفیہ کو سن لیجیے, وہ ٹاپک کے اندر بات آ رہی ہے. جناب صفیہ جن سے رسول اللہ نے بعد میں شادی کی, اس لیے وہ ہماری اور آپ کی ماں قرار پائی, اور یہ پیغمبر کی ان بیویوں میں تھیں جو پیغمبر اسلام سے محبت بھی کرتی تھی اور ان کی رسپیکٹ بھی. پیغمبر کے گھر میں جو بیویاں تھیں ان کے دو کیمپ تھے, ایک رسول اللہ کی رسپیکٹ کرنے والی اور ایک رسول اللہ کا مذاق اڑانے والی. تو اب جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا کیمپ تھا, اس میں جناب خدیجہ طاہرہ تو ایسی تھی کہ جن کا ایسا کیریکٹر ہے کہ ان پہ کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. پھر بھی جو دوسرا کیمپ ہے وہ یہی بات کہہ دیتا ہے کہ جی وہ ایجڈ تھی اور ہم جوان ہیں, باقی اور کوئی بات نہیں. لیکن جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا کیمپ ہے اس میں جو باقی بیویاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کو عیب بنایا جا سکتا. عیب نہیں, جناب ماریا قبطیہ کتنی قابل احترام خاتون, میں تو کیا بیان کروں, حجت الاسلام مولانا مقبول احمد صاحب قبلہ نے جناب ماریا قبطیہ کے حالات پر بھی ایک کتاب لکھی ہے, پڑھیے گا اس. لیکن ان کے اوپر ایلیگیشن لگا. جناب صفیہ, جناب صفیہ یہ تھی کہ جن کے باپ یہودی تھے, تو اب جب یہ مسلمان بھی ہو گئیں, رسول اللہ سے ان کی شادی بھی ہو گئی, تو وہ جو مخالف کیمپ تھا وہ ان کا بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتا تھا, ان کا نام تو لیتے ہی نہیں تھے, ہمیشہ یہودن کی بیٹی یہودن کی بیٹی کہہ کے ان کو مخاطب کرتے تھے. سب وہ پیغمبر اسلام نے غیبت کے حوالے سے, اے عائشہ یہ جو تم نے کہہ دیا یہودن کی بیٹی یہ بھی غیبت, اور تم نے بدترین گناہ کیا ہے, توبہ کرو. پوری تقریر کا انداز بدل جائے گا اگر میں اور آگے بڑھ گیا. تو جناب صفیہ بنت حی پیغمبر کی ان بیویوں میں سے ہیں جو پیغمبر کی رسپیکٹ کرتی, جنہوں نے سنسیئرٹی سے کلمہ پڑھا. لیکن ان کی جو وٹنس ہے وہ اس لیے بڑی اہم کہ جیسا ابھی آپ نے سنا یہ یہودی کی بیٹی تھی, اور کوئی معمولی یہودی نہیں, مدینے کے اندر جتنے یہودی تھے ان کا ایک سردار تھا حی, سردار کا نام تھا حی ابن اختب. یہ مدینے کے سردار, مدینے کے اس زمانے میں عرب میں یہودیوں کے دو بڑے سینٹر تھے, ایک مدینہ اور ایک خیبر. مدینے کے سردار کی بیٹی, بڑے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی بھی بڑے ہی لوگوں میں کرتے ہیں, چنانچہ پھر ان کی شادی ہوئی تھی خیبر کے سردار, مرحب خیبر کا سردار نہیں تھا, مرحب تو اس کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا. تو مدینے کے سردار کی بیٹی ہیں, خیبر کے سردار کی بیوی, ان کا باپ بھی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں, ان کا شوہر بھی مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں, اور پھر یہ پیغمبر اسلام کے نکاح میں آئی تھی. اور دبئی سے ایک ٹیلی ویژن چینل آتا ہے جس نے پہلی مرتبہ وہ سلسلہ شروع کیا, عربی میں آتا ہے عربیہ, اس نے پہلی دفعہ وہ سلسلہ شروع کیا جو اب اردو چینلز پر بھی آتا ہے, آپ کے یہاں آپ کے گھروں میں بھی میں نے دیکھا, ڈریمز اینڈ دیئر انٹرپریٹیشن, خواب سپنے اور ان کی تعبیر. تو مجھے یاد ہے کہ چھ سال پہلے ویسے ٹیلی فون کال آئی تھی ایک عورت کی, وہ جو بھی وہاں پہ بابا بیٹھے ہوئے تھے جو اس قسم کے خواب سپنے کی تعبیر بتاتے ہیں, انہوں نے جو اس کی تعبیر بتائی تھی تو یہی کہا تھا کہ یہ تعبیر میں اس لیے بتا رہا ہوں, اس کا انٹرپریٹیشن, کہ یہی خواب جناب صفیہ نے دیکھا تھا اور اس کی یہی تعبیر تھی تو آپ کی بھی یہی تعبیر. ذرا سی میری گفتگو تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہو گئی. تو پہلے جناب صفیہ کا واقعہ سنیے پھر ہوا تو دبئی کے بابا کی بات کریں گے. جناب صفیہ کا باپ بھی مسلمانوں کی تلوار سے مارا گیا. وہ مدینے میں جتنی بھی اسلام کے خلاف کانسپرنسیز ہوتی تھی سب کا لیڈر وہ تھا. ایک بار رسول اللہ نے نگلیٹ کیا, دو بار نگلیٹ کیا, تین بار نگلیٹ کیا, تو آخر میں اس کو قتل کیا گیا. لیکن اس سے پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی, یہ خیبر کے سردار کی بیوی بن گئی. پھر جس دن مولا نے مرحب اور انتر کا خاتمہ کیا اور پھر آخر میں وہ سردار کو مارا خیبر کے, خیبر فتح ہو گیا, تو خیبر کی ساری عورتیں گرفتار ہو گئی, جس میں جناب صفیہ بھی تھیں جو خیبر کے سردار کی بیوی. ٹیکنیکلی اب ان کو بیوی نہیں کہیں گے, بیوہ کہیں گے. اچھا, پیغمبر اسلام خیبر کی لڑائی کے بعد وزٹ کرنے آئے, جناب صفیہ پہ نگاہ پڑی. جناب صفیہ کے چہرے پر ایک زخم تھا اور وہ بالکل تازہ زخم تھا. پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا. ایک میسج بھی مسلمانوں کو دینا تھا اگر کہ معلوم تھا کہ یہاں کسی نے غلطی نہیں کی ہے, لیکن رسول اللہ تو قیامت تک کی گائیڈنس دیتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جب قیدی آتے ہیں نا تو ان پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. بہت ہی اگر معمولی ٹارچر بھی ہو تو کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو لات ماری. اب ان کے چہرے پر, ان کے رخسار پر جناب صفیہ ہماری اور آپ کی ماں, مدینہ کی شہزادی اور خیبر کی شہزادی, ان کے چہرے کے اوپر ایک زخم سا نظر آ رہا. پیغمبر اسلام کو جلال آ گیا. پیغمبر مسلمانوں سے کہا کہ یہ بہرحال قیدی ہے, یہودی ہے, لیکن قابل عزت گھرانے کی خاتون. یہ کیوں ان کے چہرے پہ زخم آیا؟ کیا تم میں سے کسی نے ٹارچر کیا یا ان کو لاپرواہی سے گرفتار کر کے لے چلے؟ دیکھیے, یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ جس آدمی کو غصہ کم آتا ہے, جب آتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ سب اس سے ڈرتے ہیں. رسول اللہ کو آتا ہی نہیں تھا غصہ اس وقت جلال میں. کافر ہو, مشرک ہو, منافق ہو, قیدی ہو, لیکن عورت کی رسپیکٹ اسلام میں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ مسلمان کوئی ریپلائی کرے, جناب صفیہ نے خود کہا کہ یا رسول اللہ, ان کا کوئی قصور نہیں, یہ زخم کیسے آیا؟ تازہ زخم ہے. کہا یہ تو میرے شوہر نے اپنی موت سے ایک گھنٹے پہلے میرے چہرے پہ اتنے زور سے تھپڑ مارا تھا کہ کھال پھٹ گئی تھی. پیغمبر اسلام نے دریافت کیا کہ آخر تیرے شوہر نے کیوں مارا تھا؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی سے انتہائی محبت کرتا تھا. جناب صفیہ ہماری ماں ہیں, اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن عرب کی بہت ہی خوبصورت عورتوں میں سے ایک, اور مدینہ کے سردار کی بیٹی ہے, تو خیبر کا سردار ان کو برابر سے رسپیکٹ دیتے. یا کیوں مارا تھا؟ کہا ہوا یہ تھا کہ جس رات کو آپ نے, اب یہ ذرا ورڈنگ میری, جس رات کو آپ نے اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ کل میں علم دوں گا علی کو, یعنی نیکسٹ ڈے خیبر کی فتح کا دن, اسی رات کو جب میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا. اگلی صبح کو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ میرے سپنے کا مطلب کیا. اس زمانے کا سردار سردار بھی ہوتا تھا اور اپنی قوم کا عالم بھی ہوتا تھا, جو اسلام کے اعتبار سے تو آج بھی ہونا چاہیے. ہر قوم کا لیڈر ولی فقیہ اور مجتہد ہونا چاہیے. تو یہودیوں کا سردار سردار بھی, عالم بھی. تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ خواب جو میں نے دیکھا, اس کا انٹرپریٹیشن یا اس کی تعبیر بتاؤ. اب یہ خیبر کی لڑائی کا لاسٹ ڈے, مرحب و انتر جا کے مولا سے مقابلہ کر رہے ہیں, خیبر کا سردار بہت ہی بیزی, لیکن کہا اچھا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں زمین پر بیٹھی, کہ آسمان پر بدر نمودار ہوا. عربی زبان میں جو چاند کے ڈفرنٹ فیسز ہوتے ہیں, ہر ایک کا الگ نام. جو چاند ہم لوگ کل ڈھونڈیں گے اس کو ہلال کہتے ہیں, ہلال کہتے ہیں فرسٹ نائٹ کا چاند, اور جو 14th نائٹ کا فل مون ہوتا ہے اس کو عربی میں بدر کہتے ہیں. تو میں نے کل رات کو دیکھا کہ آسمان پر بدر, یعنی 14th رات کا چاند. خیبر کی جنگ رجب کے آخر میں ہوئی تھی جب چاند جو تھا وہ کم ہو چکا تھا. میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ چاند آسمان پہ چمک رہا ہے, چمکتے چمکتے وہ چاند اتر کے میری گود میں آ گیا. کیا مطلب اس خواب کا؟ میرے شوہر نے یہ سنتے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اتنے زور سے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ زخم پیدا ہو گیا. بیوی گھبرا گئی, میں شوہر سے خواب کی تعبیر پوچھ رہی. میرا شوہر کہتا کہ جب تک ہم لوگ جیت رہے تھے تو ہمارے ساتھ رہی اور سارے ہماری دولت کے مزے لوٹے, اور اب دیکھ رہی ہو کہ مسلمان جیت رہے ہیں تو ان کے ساتھ جا کر ان کی دولت کے مزے لینا چاہتی ہوں. میں نے گھبرا کے کہا اس کا اسلام مسلمان کیا تعلق, میں نے خواب دیکھا. کہا ایک خواب کا مطلب یہی ہے, چودہویں رات کا چاند اس رسول کو کہا گیا ہے, اور یہی مدینے کی بچیوں نے پیغمبر کو جب ویلکم کیا تھا طلع البدر علینا, بدر چودہویں رات کا چاند فل مون ہمارے اوپر آئے, یہ رسول کا ایک ٹائٹل ہے. کہا یہ رسول چودہویں رات کا چاند آسمان پر ہے تمہاری گود میں آ گیا, یعنی یہ تمہاری خواہش ہے, یہ تمنا ہے یہ تمہاری شادی اب مسلمانوں کے رسول سے ہو. تو جب تک ہمارے پاس عیش تھا, آرام تھا, حکومت تھی, دولت تھی تو یہاں رہی, اب دیکھ رہی ہو کہ ہمارے حالات خراب ہو گئے, وہاں پہ دولت و حکومت ہے وہاں جانا چاہتی ہے. کہہ کے تھپڑ مارا, یا رسول اللہ یہ وہ زخم ہے جو اب تک میری سمجھ میں نہیں آتا مطلب کیا ہے اس کا. اور پیغمبر اسلام نے تین دن کے بعد جناب صفیہ کو آزاد کر دیا. اور جناب صفیہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, اور وہ ہماری اور آپ کی ماں بنی. یہ جناب صفیہ خیبر کے سردار, خیبر یہودیوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ تھا, ان کی ناک تھی, پریسٹیج پوائنٹ تھا. آج تک خیبر کی شکست کو نہیں بھولے, آج تک وہ کہتے ہیں کہ ہماری جیوش لینڈ یہودی سلطنت انکمپلیٹ ہے جب تک کہ مدینہ اور خیبر اس میں شامل نہیں ہوگا. اس کا سردار وہ سمجھ گیا کہ یہ خواب کا مطلب رسول اللہ, یعنی وہ مان رہا ہے کہ چودہویں رات کا چاند یہ رسول اللہ کے لیے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر بعد میں جب جناب صفیہ پورے اسلامک سوسائٹی میں مکس اپ ہو گئی علیہ السلام, تو کسی نے کہا کہ یہ آپ نے رسول اللہ کے ساتھ شادی کے لیے خود اپنا رشتہ دیا. میں نے ایک تقریر میں کہا تھا نا کہ تقریباً سارے جتنے رسول کی شادیاں ہوئی رشتے عورتوں کی طرف سے آئے سوائے ام سلمہ کے, وہ ڈیٹیل آ چکی ہے, ٹائم بھی نہیں ہے ریپیٹ کرنے کا. جناب صفیہ سے کہا کہ آپ نے ان رسول خدا سے جو آپ کے شوہر کے قاتل ہیں اور آپ کے باپ کے قاتل ہیں, اور پھر آپ نے ان سے شادی, اور ایسا بھی نہیں کہ آپ قیدی بن کے آئی تھی تو رسول اللہ نے زبردستی آپ سے شادی, انہوں نے تو آپ کو فری کر دیا تھا, آپ نے اپنا رشتہ دیا. دیکھیے سیم کیس ہندا کے ساتھ پیش آیا, ہندا کا باپ اور ہندا کا بیٹا بھی رسول اللہ کے آرڈر سے مارا گیا. پورے خاندان نے آج تک اہل بیت سے دشمنی رکھی, ہندا کا شوہر ابو سفیان, ہندا کا بیٹا معاویہ, ہندا کا پوتا یزید, اور یہ جناب صفیہ ان کا باپ اور شوہر بھی مارا گیا رسول اللہ کی تلوار سے یا رسول اللہ کے آرڈر سے, اور یہ رسول اللہ سے شادی کر رہی, اور شادی بھی اس طرح کر رہی ہے کہ شادی کے بعد اس کیمپ میں آ گئی جو رسول اللہ سے محبت کرنے والا کیمپ ہے جس کو ام سلمہ لیڈ کر رہی تھی. تو کہا کہ آخر کیوں, کیا باپ اور شوہر کی موت؟ کہا کہ نہیں, یہ جو میں نے رسول اللہ کو اپنا رشتہ آفر کیا, یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے. جس دن رسول خدا ہجرت کر کے مدینے آئے, کون سا سن تھا؟ سن ایک ہجری ون. جس دن رسول اللہ مدینے آئے تو آپ نے دو دن پہلے بھی سنا کہ سارا مدینہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے دوڑا چلا جا رہا. مدینے میں یہودی میں رہتے, ان کے کان کھڑے ہوئے کہ آج مدینے میں کیا ہو رہا کہ سارا مدینہ کسی کا استقبال کر رہی, کون آ رہا؟ یہودی قوم بہرحال علم میں اور اپنے عقل کے لیول میں دوسروں سے زیادہ ہوتے. یہ کون ہے جس کے لیے سارا مدینہ پاگل ہوا جا رہا؟ یہ ڈیٹیل میں نے ایک دو دن پہلے ہی آپ کو بتائی. تو خیر جب رسول اللہ آ کے مدینے میں ٹھہر گئے, جناب صفیہ کہتی میرا باپ سارے مدینے کے یہودیوں کا سردار ہے نا, ایک دن ان کے چھوٹے بھائی ان سے ملنے آئے, अब मेरे चचा और मेरे बाबा बैठे बातें कर रहे हैं और मैं उनके साथ बैठी इनकी खिदमत कर रही हूं, चाय पानी हुक्का शीशा तंबाकू जो भी होगा सिलसिला मैं बहरहाल वही हूं। मैंने देखा कि मेरा चचा मेरे बाबा से कह रहा है कि आप मेरे बड़े भाई भी हैं और सारे यहूदियों के सरदार भी हैं। ये जो नया आदमी मदीने में आया सारा मदीना उसको बादशाह बना रहा, ये है कौन? मेरे बाबा सफिया कहती है मेरे बाबा, बेटी खुद अपने बाप के कान से सुन रही, मैं अपने बाप की बात अपने कान से सुन रही, मेरे बाबा मुझसे कहने लगे, मुझसे नहीं मेरे चचा, आओ हम लोग चल के इससे बात करते जज करते देखते हैं कि यह है कौन। ये कह के बाप और चचा चले गए। एक घंटे के बाद रसूलुल्लाह से मुलाकात करके वापस आए, थके हुए आए, आके बैठ गए वहां पे। मैं पानी वानी लेकर आई, खजूर और दूध जो अरबों की बेहतरीन डिश है वो मैं ला रही। चचा ने कहा कि मेरे बाप से यानी अपने बड़े भाई से कि आप हमारे सरदार भी हैं और यहूदियों में सबसे पढ़े लिखे आदमी भी, क्या जज किया आपने? ये आदमी जो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं तो क्या है ये नबी? सफिया कहती है मैंने खुद डायरेक्ट अपने बाप से सुना। वो कहते खुदा की कसम और रब्बे तौरात की कसम, ये वही नबी है जिसकी खबर मूसा देके गए, इसमें वही शान है, इसका वही अंदाज है जो मूसा का अंदाज, इसके सच्चा रसूल होने में कोई शक नहीं। तो छोटे भाई यानी चचा कहते तो फिर हम लोग क्या करें, फिर हमें क्या करना? आप सरदार का लेकिन हमें इसकी नबूवत को नहीं मानना, इसका स्टाइल बता रहा है कि ये ना हमें दौलत देगा ना सरदारी देगा, तो हमें इसकी अपोजिशन करना है और ये शो करना है कि झूठा नबी, ताकि हमारी चीयर महफूज रहे। जनाबे सफिया कहती है शौहर तो बात की बात है, शादी तो मेरी बाद में हुई, खैबर तो मैं बाद में गई, उसी दिन जब मैंने अपने बाबा से सुना कि एक तरफ वो खुदा की कसम खा के कह रहे सच्चा रसूल है और दूसरी जानिब कह रहे मगर मानना नहीं है वरना दौलत चली जाएगी, लीडरशिप चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी। न्यूटन की एक थ्योरी है ग्रेविटी की, कशिशे सकल के हर चीज को जमीन अपनी तरफ खींचती है, इसीलिए अगर आप बॉल को भी हवा में उछालें तो वापिस आएगी। अब पता नहीं बाकी चीजों में ये ग्रेविटी की थ्योरी चलती है कि नहीं, चेयर के बारे में जरूर चलती है, जो एक बार चेयर पर बैठ जाओ ऐसा खींच के रखती है चेयर, उठा ही नहीं सकता, दो आदमी लगे उसके बगलों में हाथ डाले तब भी नहीं उठते, कुर्सी कौन छोड़ता। जनाब ए सफिया अपने कान से सुन रही है बाबा बात कर रहा, भाई जरा सा कहता है कि भाई जरा डाउट है, पता नहीं ये सच्चा रसूल है कि नहीं है, साइन तो सच्चे रसूल की है लेकिन वेट एंड सी तब भी समझ में आता। कहता रब्बे तौरात की कसम अल्लाह की कसम ये मूसा की शान रखता है, वही है जिसकी मूसा ने खबर दी, लेकिन नहीं मानेंगे वरना हमारी कुर्सी चली जाएगी वरना हमारी दौलत चली जाएगी। उसी दिन से मैंने दिल में इरादा कर लिया, अभी तो मैं मजबूर हूं, अकेली लड़की न बाप के खिलाफ जा सकती है न कौम के खिलाफ जा सकती है, बाप ने भी शादी करके इसे वहां खैबर में भिजवा दी जिनका मदीने से कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, वो इसीलिए भिजवाया था, रीजन भी था कि एक तो सरदार की बेटी सरदार के घर जा, दूसरा कम से कम मेरी बेटी सेफ हो जाए, क्योंकि यहूदियों पर फख्र था, वो कहते थे दुनिया में हर किला टूट सकता है खैबर को कोई फतह नहीं कर सकता। मुझे 1911 में या 13 में कहा था ना किसी ने जब टाइटैनिक जहाज चला था, अल्लाह भी चाहे तो इस जहाज को नहीं डुबो सकता, ये हमने इतना सेफ बनाया। टाइटैनिक के बारे में वही जो मिला जिसमें लाइफ बोट भी बहुत कम रखी गई थी, जितने पैसेंजर थे उससे कम थी, कहा ये कम क्यों रखी गई, कहा ये जो रखी गई ये भी गलत रखी गई, ये कभी समंदर में डूब ही नहीं सकता है। वो ऐसे ही जरा सा फैशन है कि जहाज में लाइफ बोट होना चाहिए तो हमने रख दी, जो मौलाए कायनात की जिरा की कैफियत है। मौलाए कायनात जब जंग करने जाते थे तो जिरा पहनते थे, वो जो लोहे का बना हुआ लिबास है उसमें लोहा तो होता ही नहीं था, कपड़ा कपड़ा लगा होता था। या अमीर अल मोमिनीन ये कपड़ा ये कौन सी तलवार को रोकेगा, ये इसकी जरूरत क्या? काबू तालिब का बेटा कभी दुश्मन को अपने इतना करीबी ना आने देगा कि मेरे जिस्म पे हमला, तो फिर इसको पहना क्यों? तब वो तो मैदान में जाने का एक तरीका एक रीत होती है ना, इसलिए पहन लिया। मौला की जिरा के बारे में भी यही है, मौला के घोड़े के बारे में भी यही। वैसे तो मौला का बड़ा शानदार घोड़ा था, मैदान जंग में एक बड़े मरियल से घोड़े पे आते थे, कमजोर नहीं, या अमीर अल मोमिनीन अच्छा घोड़ा है फिर मैदान में इसको लेके क्यों आते? तो मैदान में अच्छा घोड़ा लाके क्या करूं? अच्छा घोड़ा दो ही मकसद से लाया जाता, नंबर एक थे कि दुश्मन भाग रहा उसका पीछा करे। हैदर कर्रार अली अबू तालिब का बेटा कभी भागते हुए दुश्मन का पीछा नहीं करेगा, जो चला गया तो चला गया। और दूसरा यह है कि खुद कभी मैदान से भागने की जरूरत पेश आ जाए तो घोड़ा बड़ा अच्छा होना चाहिए। और जैसा कि हिस्ट्री में अभी तक ये मसला चल रहा, दोनों वाकयात हैं, मौला ने कहा अच्छा घोड़ा क्यों लो, या तो दुश्मन का ताकुब करना जो अली के सामने से चला गया, फिर ये अली की खैरत के खिलाफ है कि भागते हुए दुश्मन का पीछा कर। तो ऐसा हो चुका है हिस्ट्री कि अली मुकाबला कर रहे थे दुश्मन का, बड़ा बहादुर आदमी था दुश्मन का, लेकिन अली के सामने कौन ठहरे? भाई अली तो बहुत बड़ी चीज है, अली का 14 साल का बेटा अब्बास से फिर में आया तो अब्बास के सामने कोई ना ठहर सका। बचपने में अब्बास की बात कर रहा हूं, जवानी भी नहीं। तो अली के सामने से आकर भागा दुश्मन काफिर, वो भागा, मौला अपने काम में लग गए। एक साहब ने देख लिया ये भागा चला जा रहा, कहिए बेहतरीन मौका, ये भाग रहा ना इसका पीछा करो और इसकी गर्दन उड़ा दो। भाग तो रहा है ना, वो भागे। अच्छा वो जो दुश्मन भाग रहा है थोड़ी देर तो भागता रहा, फिर उसके कान में घोड़ों की आवाज है, टप 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 टप, कोई मेरे पीछे आ रहा। सोचा अली तो आज तक किसी के पीछे नहीं आए, ये कौन? मुड़ के देखा तो वहां कोई और हजरत है। अच्छा ये है, मैं उसने फौरन अपने घोड़े को जो है मोड़ दिया, अब इनके इनका मुकाबला करने चला। अब उल्टा सीन हो गए, अब वो आगे आगे भागे जा रहा, दुश्मन उनके पीछे चला रहा। मौला को तो जरूरत ही नहीं घोड़े की, या घोड़े की जरूरत पड़ती है कि जो खुद मैदान से भागना। और ये आज तक उलमा इस्लाम ने किताबों में लिखा है तो मेरी समझ में नहीं आता कि क्या लिख दिया, इतनी अकल भी नहीं है इन उलमा इस्लाम। वो खैबर की बात आ रही है तो जुमला जबान पे फिसल पड़ा कि जी ये कहा गया, हमने कहा कि भाई खैबर देखो अली ने फतह किया, अली से पहले वाले भी दो गए थे, वो दोनों भागे। मालूम है आजकल क्या जवाब दिया जाता है? आजकल वो नहीं भागे थे, उनका घोड़ा उनको लेके भागा था। जिस पर पयाम आजमी साहब का मशहूर कलाम है, जिससे घोड़ा ना संभाला जाए उसके हवाले पूरा आलम इस्लाम कैसे किया जा सकता। अब आज तक ये एक बहस चल रही है कि घोड़ा भागा था कि हजरत भागे थे। अब हम वापस आ जाते हैं, उनका जिक्र करते हैं जो कभी नहीं भागे। कर्रार भी हैं, गैर फर्रार भी हैं। चुनाचे जनाब सफिया बिनते हई कहती कि खैबर तो बाद में फतह हुआ, उससे पहले ही मेरे दिल में रसूलुल्लाह की सच्चाई जम गई है। भाई बाप यही कह रहा जो सारे यहूदियों का सरदार, बल्कि यहूदियों का सरदार बनता ही वो था जो जनाब मूसा का सक्सेसर होता था। यानी जैसे हमारे आजकल मर्जी तकलीफ, इल्म में भी सबसे ज्यादा है, पॉलिटिक्स में भी सबसे ज्यादा। और मजीद कन्फर्म हो गई बात जब मेरे शौहर ने भी ये कहा कि 14वीं रात का चांद तो हमेशा मुसलमानों के रसूल की साइन होती है। शौहर भी यही कह रहा है ये 14वीं रात का चांद है, बाप भी यही कह रहा है। लेकिन ये सारे वाकयात मैंने सुनाए कुरान के एक लफ्ज को समझाने के लिए। वमिन कबल आरफू, जब ये रसूल आ गया जिसको ये पहचान गए थे कि ये रसूल है, फिर भी मुखालिफत शुरू कर। वरना जो असल जुमला जहां से बात शुरू हुई थी कि जितना इंतजार यहूदियों ने रसूलुल्लाह का किया, किसी कौम ने अल्लाह के किसी रिप्रेजेंटेटिव का ऐसा इंतजार नहीं किया। बल्कि कितनी इंटरेस्टिंग बात, कितनी इंटरेस्टिंग बात कि मुसलमानों के अगेंस्ट सबसे बड़ा सेंटर जो बना इस्लाम में अगेंस्ट मुस्लिम, वो खैबर। खैबर को यहूदियों ने इतना मजबूत बना दिया, कहा था सारी दुनिया हार सकती है, खैबर कभी नहीं हार सकता, क्योंकि उसकी दीवारें बहुत ही मजबूत थी, उसके अंदर बड़े बड़े बहादुर किस्म के पहलवान, मरहब अंतर टाइप के बहुत सारे जमात, और दौलत खैबर में इतनी थी, इतनी थी, इतनी कि मजरिसे सुनने वाले हर एक को पता कि फकीर मुसलमान खैबर की फतह के बाद सबके घर में दौलत आई। खुद हजरत आयशा का जुमला सही मुस्लिम में लिखा कि हम मदीने में रहते थे और हमने खैबर से पहले कभी खजूर तक ना खाई। खजूर मदीने का अपना फल है, गली गली सड़क सड़क सड़कों में पड़ा मिलता, कितनी गुर्बत थी मुसलमानों के पास। खैबर के बाद हालात बदले, क्यों? खैबर की दौलत। ये खैबर की दौलत थी जो मैंने 21 रमजान को एक रिवायत पढ़ी थी कि भाई जब मुसलमान जो खैबर में गए थे ना, उनको माले गनीमत मिला, जब ये लोग मरे थे तो प्योर गोल्ड इतना था कि कुल्हाड़ी के जरिए से जिससे आप दरख्त काटते हैं उसके जरिए से गोल्ड को काटना पड़ा। मुसलमानों के पास कौन से उनके चाचे मामे बाप दादा की दौलत है, سب بھوکے بھک منگے فقچے. یہ خیبر کی دولت تھی جو مولا کی تلوار کے ذریعے ان کو ملی. لیکن اب ذرا ہسٹری میں پڑھی, خیبر جن لوگوں نے بنایا تھا, خیبر بنایا گیا تھا, خیبر تو پرانا سٹی نہیں ہے دمسکس کی طرح سے کہ 4000 سال پرانا یا روم کی طرح سے کہ اتنے سنچری پرانا, خیبر نیا شہر تھا. جن لوگوں نے خیبر بنایا تھا تو کیا اناؤنسمنٹ کیا تھا, خیبر ہم کیوں بنا رہے ہیں؟ کہا تھا ایک آخری رسول آئیں گے, وہ ساری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے, ہم ان کی مدد کے لیے ان کو ایک ہیڈ کوارٹر بنا کے دے رہے ہیں, اتنا مضبوط قلعہ بنا رہے ہیں کہ کوئی کافر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. خیبر میں جتنی دولت تھی یہ اس زمانے کے سنسیئر یہودیوں نے ساری اپنی دولت لا کے جمع کی تھی کہ یہ آخری رسول کے لیے ہماری طرف سے ایڈوانس ڈونیشن ہے, یہ سب رسول کے لیے. یہودیوں کا ایک ٹریڈیشن تھا, رواج تھا, ریت تھی کہ ان کے یہاں بچوں میں جو طاقتور بچے ہوتے تھے ہیلدی, ان کو وہ فوراً خیبر بھیج دیتے تھے کہ یہ جہاں پہ جائیں مارشل ٹریننگ لیں, پہلوانی سیکھیں, سپاہی بنیں, کیونکہ آخری رسول کو فوج بھی تو چاہیے ہوگی نا, یہ رسول اللہ کے لیے ہم فوج تیار کر رہے ہیں. اللہ اللہ, جو مرب و انتر ان کے والدین نے اس لیے خیبر بھجوایا کہ یہ رسول اللہ کی حمایت میں جہاد کریں گے, وہی رسول کے خلاف تلوار نکالتے ہیں. جو خیبر کی دولت اس لیے یہودی بزرگوں نے لا کے جمع کی تھی کہ رسول اللہ کو آخر میں فنڈز بھی چاہیے ہوں گے, وہی دولت اگینسٹ اسلام استعمال ہوئی. جو خیبر کا اتنا مضبوط قلعہ رسول اللہ کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ یہاں بیٹھ جائیں کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا, وہی قلعہ اسلام کے خلاف استعمال ہوا. وَمِن قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, آیت 89 سورہ بقرہ. یہ یہودی رسول کے آنے سے پہلے دعا کرتے تھے تاکہ رسول آئیں, عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اس کفر کا خاتمہ کریں, اور خالی دعا نہیں کرتے تھے, میری شب قدر کی مجلس, خالی دعا نہیں, دعا کر رہے, اولاد کی ٹریننگ کر رہے, پیسے جمع کر رہے ہیں, مضبوط قلعے اور کیسل بنا بنا کے رسول کو دے رہے ہیں, پریپریشن بھی ہو رہی ہے. اب پھر وہ رسول کے اگینسٹ ہو گئے, اب پھر اور ایسا اگینسٹ ہوئے کہ جو چیز رسول کے لیے بنائی تھی ان کے بزرگوں نے, انہوں نے وہی چیز رسول کے اگینسٹ استعمال, اور آج تک استعمال ہو رہی. میں نے کہا ابو جہل گیا تاریخ میں, ابو لہب کا نام و نشان بھی نہیں ہے ہسٹری میں, ولید عتبہ اور شیبہ مکے کے سردار عرب کے مشرق سب ختم ہو گئے, وہ دشمن ختم ہو گئے, یہ دشمن اب تک سر پہ چڑھا رہا. تو آخر کہاں پہ مسٹیک ہوئی؟ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہے کہ جو خیبر رسول اللہ کے لیے بنایا گیا رسول کے اگینسٹ ہو گئے, جو مرحب و انتر رسول اللہ کے لیے ٹرین کیے گئے وہ رسول کے اگینسٹ ہو گئے, جو یہودی رسول کا ویٹ کر رہے تھے وہ رسول کے خلاف ہو گئے, کہیں کوئی مسٹیک ہوئی؟ اور وہ اس لیے ہم کو سمجھنا ہے کہ ایک نہیں کتنی قرآن کی آیتوں میں یہ ہے, اور کتنا پیغمبر کی روایتوں میں یہ ہے کہ جو جوز نے کیا ہے وہ سب تم لوگ ریپیٹ کرو گے, سب تم لوگ ریپیٹ کرو گے. تو اگر انہوں نے جو مسٹیک کی ہم کو دیکھنا ہے کہاں ان سے غلطی ہوئی ہے. انہوں نے دعا مانگی, دعا ہم بھی مانگ رہے ہیں. انہوں نے بہرحال ایک پریپریشن کی, ہم بھی اپنی جگہ کچھ خمس نکالتے ہیں, کچھ داڑیاں رکھتے ہیں, کچھ اپنا واجبات کی پابندی کرتے ہیں. مسٹیک کہاں ہوئی کہ جو اینٹی کلائمیکس ہو گیا؟ اب ٹائم نہیں ہے اتنا, اس لیے میں صرف ایک جملے میں مسٹیک بتاتا ہوں, ورنہ اس کو بھی ذرا ڈیٹیل سے ایکسپلین کر کے بتاتا تو سننے میں مزہ آتا. بیسک ان سے جو ان کا فالٹ تھا, جو غلطی تھی, وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ آخری رسول کی ہیلپ کرنے کے لیے پیسے جمع کرنا ہے, فوجیں جمع کرنا ہے, مضبوط قلعے بنانا, ان کی کوئی ضرورت نہیں رسول کو. ایک تو اس لیے بھی کوئی ضرورت نہیں, وہ رسول اللہ ہے کائنات کے بادشاہ, اور پھر اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے جس کو دولت خدیجہ ملنے والی ہے وہ یہودیوں کی دولت دے کے کیا کرے گا, جسے علی جیسا سپاہی ملنے والا ہو مرب و انتر کی فوج کو لے کے کیا کرے گا. یہ چیزیں رسول اللہ کو نہیں چاہیے تھے, یہ رسول اللہ کے لیے کوئی پریپریشن نہیں تھی, جو اصل پریپریشن تھی وہ انہوں نے نہیں کی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں شیطان نے ان کو مس گائڈ کر. جو صحیح جو شروع کے لوگ تھے وہ ٹھیک تھے سنسیئر, یہ دو دن کی بات نہیں ہے. انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ روم ایک دن میں نہیں بنا, یہ خیبر ایک دن کی بات نہیں ہے, کم از کم 10 جنریشن 15 جنریشن کی بات. پہلی جنریشن اپنی نیت میں ٹھیک تھی، طریقے میں غلط ہے. نیت ٹھیک ہے ان کی، طریقہ ایکشن غلط. نیت کے پیسے کیوں جمع کر رہے ہیں؟ رسول کے لیے. مرحب کو کیوں ٹرین کر رہے ہیں؟ رسول کے لیے. خیبر کو کیوں بنا رہے ہیں؟ رسول کے لیے. انٹینشن بالکل ٹھیک ہے، جو ایکشن ان کا ہے وہ غلط. اور یہ چیز پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھئے گا اور پھر مجھ سے پوچھئے گا کہ اسلام ہو کہ عقل ہو، اچھی انٹینشن کافی نہیں ہے جب تک کہ ایکشن بھی صحیح نہ ہو. دنیا میں جتنے لوگ بھی ہر مریض کو جا کے دوا ریکمینڈ کرتے ہیں، ابھی میری بات بھی ہو رہی تھی، اور ویسے بھی آپ تجربہ کر لیجئے، آپ صوفے پہ جا کے بیٹھ جائیے. ویسے تو اس لیے بیٹھے کہ میری مجلس بور لگ رہی ہے، لیکن اب یہ تو نہیں کہہ سکیں گے نا آپ کہ سر میں درد ہو رہا. دل تو بہت چاہ رہا تھا مولانا کا بیان سننے کا، لیکن سر میں درد ہو رہا. اصل میں کہنا تو یہ چاہ رہے تھے کہ مولانا کی تقریر کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا، لیکن وہ تو ذرا کہنا ذرا مشکل ہی ہے. ابھی ٹرولیٹن تو اس منزل پہ نہیں آیا جس پہ لندن آ گیا. سر میں درد ہو رہا. جتنے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اب آپ کو ہر آدمی ایک نئی دوا بتائے گا. کوئی کہے گا کہ یہ ٹیبلٹ لے لو، کوئی کہے گا وہ لے لو، کوئی کہے گا منور بھائی ذرا کافی بنا دیجئے، کوئی کہے گا سکندر بھائی ذرا سوپ بنا دیجئے، کوئی یہ کوئی. ہر آدمی ایک نیا مشورہ دے. ایک بیماری کبھی آپ بتائیے کسی کے سامنے، ہر ایک کے پاس اس کا ایک نسخہ تیار. کوئی کہے گا ڈاکٹری نسخے بالکل بیکار ہے، ہومیوپیتھک کی دوا لو. کوئی کہے گا وہ بیکار ہے، آیورویدک کی دوا لو. کہے گا وہ بیکار ہے، نانی دادی کا نسخہ لو. غرض یہ کہ ہر آدمی کے پاس دوا ہوتی. یہ سب انٹینشن ٹھیک ہوتی ہے، کوئی آپ کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن صحیح انٹینشن کے بعد بھی عمل ان کا غلط ہے. کتنے ہی لوگ ہمارے یہاں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اسی لیے مر جاتے ہیں. ہاں بس یہ کہ مرتے سب جگہ ہیں، یہاں ڈاکٹر کی دوا سے مرتے ہیں اور وہاں پہ غلط دواؤں سے مرتے ہیں. لیکن وہی بات کہ بھائی اگر آدمی مرے بھی تو ذرا آرگنائز وے میں مرے نا، وہ مرنے میں مزہ بھی ہے کہ کسی ڈاکٹر کی وجہ سے مرے. خیر تو بات تو کہیں کہ کہیں ہو گئی. اسی طرح آپ بیٹھ جائیے اور کہیے کہ بھائی فلاں ایک مسئلہ ہے، میرے خاندان میں مسئلہ پیش آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کے شرعی سلوشن کیا. کوئی چپ نہیں رہے گا، ہر آدمی بتائے گا ایک فتویٰ. ہزاروں فتوے آپ کو یہیں مل جائیں گے ان مومنین کی زبانی. یہ سب کی نیتیں نیک ہوتی، کوئی آپ کو جہنم میں دھکا نہیں دینا چاہ رہا، لیکن عمل غلط ہے. خالی نیت ٹھیک ہونے سے کام نہیں چلتا ہے. مخلص لوگ، سنسیئر لوگ، یہ اس ریچھ کی طرح ہیں جو ایک کسی کے گھر میں پلا ہوا تھا. آقا دوپہر کو سو رہا تھا، ایک کمبخت مکھی بار بار اس کی ناک پہ آ کے بیٹھتی. ریچھ مکھی ہٹا رہا ہے، ہٹا رہا ہے، ہٹا رہا ہے، مکھی رہا. پھر جاتی پھر آ جاتی، پھر جاتی پھر آ جاتی. غصہ آ گیا کہ یہ میرے آقا کو ڈسٹرب کر رہی، زندہ نہیں رہنے دوں گا. پتھر اٹھا کے آقا کی ناک پہ دے مارا. مکھی تو پھر بھی بچ گئی، آقا طے ہو گئے. اب ان کے سنسیئر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا خالی سنسیئرٹی سے فائدہ ہوتا ہے کہ طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے؟ یہی چیز ہیلتھ کے بارے میں بھی ہے، لیکن اس سے اہم یہ چیز شریعت کے بارے میں بھی ہے. وہاں سنسیئرٹی تھی، طریقہ صحیح نہیں تھا. پہلوان، فوج، پیسے، ڈونیشن، خیبر، یہ نہیں چاہیے رسول کو. رسول کو چاہیے کہ وہ آرمی جو ریلیجن کی صحیح نالج رکھتی ہو. اور آج بھی غیبت امام میں اگر ہم نیت بہت اچھی رکھیں، عظم البلا بھی ہم ہی پڑھیں، کل ولی کل حجہ بھی ہم ہی پڑھیں، دعائیں ندبہ بھی ہم ہی پڑھیں، اللہم انی افتتح الصناع بحمدک، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، یہ فریاد بھی ہم کریں، لیکن ہماری پریپریشن صحیح نہ ہو تو سب بیکار. امام کے آنے کے بعد ہم امام ہی کی تلوار سے مارے جائیں گے. مرحب رسول اللہ کے لیے تیار کیا گیا، رسول اللہ کی تلوار سے مارا گیا. پریپریشن صحیح طریقے میں ہونا چاہیے. وہی غلطی یہودیوں نے کی اور آج تک بھگت رہے ہیں، اور یہی غلطی مومن کرنے جا رہے ہیں. اس لیے ایک بہت ہی شارٹ جواب، باقی باتیں کر. امام زمانہ کی بیسٹ پریپریشن دین کو سمجھنا، اسلام کو سمجھنا، شریعت کی نالج حاصل کرنا، یہ بیسٹ پریپریشن ہے امام زمانہ کے لیے. اور اچھی نیت سے کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنی نالج گین کرنا. اسی وجہ سے ماہ مبارک رمضان اعمال شب قدر میں سب سے افضل عمل یہ کچھ دیر بیٹھ کے مسئلوں پہ غور کر. اور اسی وجہ سے سولہٹن کے اس مہینے، رمضان کے مہینے میں ہر سیٹرڈے کو کوشچن اور آنسر کا سیشن رکھا گیا تھا، کیونکہ نالج کے حوالے سے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ یہ कि कितनी ही बड़ी किताब कोई मर्जी क्यों ना लिखे, बुक कभी कंप्लीट नहीं होती। हर चीज की डिटेल और इंटरप्रिटेशन चाहिए होता है, और अगर वो हमको पता ना हो तो हम सिंसियर होंगे, खुद भी गुनाह करेंगे और दूसरों से भी गुनाह करवाएंगे। आइए इसकी एक दो तीन मिसालें दूं, दो तीन मसले बताऊं, और फिर आपको उस वक्त तक के लिए इनवाइट करूं सवाल पूछेगा जब तक कि अरब भाइयों के प्रोग्राम का टाइम शुरू ना हो जाए। चांद, जैसे जैसे माह मुबारक रमजान की आखिरी तारीखें करीब आ रही, हम लोगों का अहम तरीन मसला बनता जा रहा है चांद यानी हिलाल। चांद के हवाले से अगर आप ये समझे कि जी हमारे पास आ गए सिस्तानी की इस्लामिक लॉ, इसमें सब लिखा हुआ होगा, कितने ही लोग यहां पर ऐसे जी किताब है उसमें सब लिखा हुआ। अब देखिए मैं उसकी ये गलती बताता हूं, किताब की गलती नहीं, किताब के मसले को समझना होता। ये डिक्शनरी की मदद से टेक्निकल किताबें नहीं हल होती। अगर कोई कंप्यूटर की किताब डिक्शनरी की मदद से हल करे, पहले ही लफ्ज लिखा होगा कंप्यूटर में कि माउस को चलाई, अब वो घर में झांकता फिर रहा है कि कहां वो माउस है, लेकर जाओ चीज का टुकड़ा तो दीवार से निकल के आएगा तो उसको उठा के कंप्यूटर पे लगाना। कंप्यूटर का माउस वो माउस है ही नहीं जो आपके घर की दीवार में होता। किताब, जो भी किताब टेक्निकल होती है उसकी अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। अब मसलन तमाम मराजे लिखते हैं, अगर सिस्तानी का तो मैंने रेफरेंस इसलिए दे दिया कि मौजूदा मर्जी है और उनकी किताब ज्यादा इस वक्त लोगों के पास, लेकिन ये सारे मराजे का फतवा कि ईद का चांद, बल्कि कोई भी चांद, लेकिन ईद का चांद साबित होने के चार तरीके, उनमें से एक तरीका है शोहरत अम्मा, शिया जिसे कहते हैं अरबी। न्यूज आ गई कि इराक में ईद मनाई जा रही है, हमने कहा शोहरत अम्मा हो, अरे भाई इसको नहीं कहते शोहरत अम्मा। न्यूज आ गई कि ईरान में लोग ईद मना रहे, हमने कहा इतने सारे लोग ईद मना रहे शोहरत अम्मा हो गए। कुछ पता भी है शोहरत अम्मा किसे कहते हैं? अलिफ बे तो पता है नहीं, और इतने सारे लोगों के रोजे तुड़वाने अपने गर्दन के ऊपर जिम्मेदारी लेने आ गए। शोहरत आम्मा असल में कनेक्टेड है अपने से पहले मसले से। पहला मसला यह है कि चांद उस वक्त साबित होगा जब दो ऐसे आदिल आदमी जिनके बारे में आप कहते हैं कि इन्होंने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, वो ये कहें कि हमने चांद देखा। एक तो यह तरीका, और अगर ऐसे दो आदिल ना मिले और शोहरत आम्मा ये हो कि हमने चांद देखा, हमने इतने सारे लोग कहें हमने चांद देखा है, 50 आदमी है, 7 आदमी है, चांद देखा है वो ये कहे, तो फिर ये जो कैरेक्टर का क्राइटेरिया था ना कि आदिल हो, जरा इस्लाम ने इसको फिर जरा लीनियंट कर दिया कि चले अगर वो दाढ़ी मुंडवाते भी हैं और अगर वो औरतें बेहिजाब भी हैं और अगर ये वो लोग हैं जो गाने वाले भी सुन लेते हैं, लेकिन इतने सारे हैं, दो अगर हो तो कैरेक्टर के एतबार से ऐसे हो खरे कि आप कहें उन्होंने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया, तो दो चल जाएंगे। वरना शोहरत अम्मा हो, ये नहीं हो कि जी लोग कह रहे ईरान के 5 मिलियन आदमी कह रहे हैं कि हम ईद मना रहे, ईद नहीं मना रहे, तुम ये कहो हमने अपनी आंख से चांद देखा, चांद देखने की शोहरत अम्मा हो, ईद की शोहरत अम्मा ना हो। उमूमन जो हमारे यहां होता है कि भाई ईरान या इराक में ईद है, चांद दो आदमियों ने देखा, उन दो आदमियों की वजह से पूरे लोग ईद मना रहे, वो शोहरत अम्मा नहीं हुई, वो हुई दो आदमियों की गवाही। तो जब तक कि आपको पता ना हो कौन से दो आदमी, आप उस गवाही पे भरोसा भी नहीं कर सकते। मैं खास इस मसले की डिटेल में नहीं जा रहा, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, ये किताब में लिखा है शोहरत अम्मा हो, शोहरत अम्मा हो कि हमने अपनी आंख से उफुक पर चांद चमकते देखा, ये शोहरत अम्मा हो, ये ना हो कि ईद हो गई हम लोग ईद मना रहे। कितने लोगों ने लोगों के रोजे तोड़वा दिए शोहरत अम्मा को ना समझने की बुनियाद, ये भी सब सिंसियर लोग होंगे जो ये मसला बता रहे, लेकिन अपनी सिंसियरिटी में पूरी कौम को तो गुनाह में मुब्तला कर दिया ना। ईद के दिन रोजा रखना हराम नहीं है, अगर आपको जरा सा शक है, वाजिब है रोजा रखना, वाजिब है, आपने वाजिब काम में रुकावट डाली। मैंने बहुत वक्त को देखते हुए बहुत शॉर्ट बात कही, अब आइए दो तीन वो मसले जो मुझसे पूछे गए। एक मसला मैं खुद से आज बताना चाहता हूं और फिर आप हजरात को मेरी तरफ से दावत होगी। एक मसाला पूछा भी गया और मैं इसको बताना भी चाह रहा हूं, यह मसाला जो है हज से रिलेटेड है, और ये चूंकि आज हमारा हज सेमिनार भी था, 4 बजे से हम लोग यहां पे मौजूद है, 4 से 5 بلکہ 5.5-1.25 گھنٹے میں نے اس میں بھی تقریر کی تھی. تو حج سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے جس کا سیمینار سے تعلق نہیں, یہ عام لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی مرحوم کی طرف سے حج کرانا چاہتے ہیں تو مرحوم کی دو قسمیں, اگر مرحوم پر حج واجب نہیں تھا, بیچارے کی حیثیت نہیں تھی, واجب نہیں تھا, لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ایک ثواب مل جائے اس کو, جیسے آپ مرحوم کے نام پہ قرآن پڑھوایا جاتا ہے, مرحوم کے نام پہ لوگوں کو زیارت پہ بھجواتے تو حج پہ بھجوا رہے, تو ٹھیک, جو آپ کو مناسب آدمی لگے آپ بھیج دیں, اس میں بھی جتنے اچھے آدمی کو بھیجیں گے اتنا زیادہ ثواب مرنے والے کو ملے گا, لیکن کوئی پابندی نہیں. اگر مرنے والے پر حج واجب تھا, اس کا واجب حج آپ کروا رہے ہیں, تو پھر آپ ہر ایک کو نہیں بھیج سکتے حج پر. جس کو حج پر بھیجیں گے اس کے بارے میں کم سے کم 3 کنڈیشن آپ کو دیکھنا. نمبر 1, حج میں جو چیزیں پڑھی جاتی وہ اس کی صحیح عربی پڑھ سکتا ہے, اس کے مخارج صحیح. اپنا حج آپ جیسا آپ کو بولنا آتا ہے آپ بولیں, کسی اور کا حج اگر آپ کر رہے ہیں تو تلبیہ ہو کہ 2 رکعت نماز, کیونکہ سیمینار میں یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ حج میں پڑھنے والی صرف 2 چیزیں, واجب 2 چیزیں, تلبیہ اور نماز. اس کی نماز اور اس کا تلبیہ جو عربی مخارج ہے وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے, پہلی کنڈیشن یہ. پھر نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے وضو اور غسل کے طریقے میں پرفیکشن ہونا چاہیے. 2 دن پہلے آیا تھا کہ وضو میں اگر لا علمی میں بھی غلطی ہو تو وضو غلط, اور وضو غلط ہے تو اس سے جو آپ نے طواف کیا وہ طواف غلط, اور طواف غلط ہے تو حج غلط, حج کا تو مین واجب طواف ہوتا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو دوسرے مسئلے بھی حج کے اتنے آنے چاہیے کہ وہ اپنا حج غلط نہ کر پائے, کیونکہ یہ حج وہ کسی اور کے بحاف پہ کر رہا. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ٹرم نکلا, یہ انڈیا میں بھی ہے, یہاں کا نہیں پتا ٹوائلٹن کا یا یورپ کا, وہ یہ ہے کہ لوگ جب اپنے مرحوم باپ یا ماں کے لیے کسی کو حج پر بھیجتے ہیں, واجب حج کی بات ہو رہی ہے کہ مرنے والے پہ واجب, کیونکہ مرنے والے پہ واجب نہیں ہے, آپ والنٹیئر ہی حج کروا رہے ہیں تو جیسا بھی کروائیے, غلط بھی حج کروائیے وہ آپ کی مرضی, آپ پر واجب تھا ہی نہیں حج کرانا. لیکن اگر ان کا واجب حج کرا رہے ہیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ واجب حج کو بھی ایک غریبوں کی مدد کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی وہ اپنی ماں کا واجب حج بھی کرانا, اور کھلا ایک عورت ہے بیچاری غریب ہے لیکن بہت تڑپتی ہیں حج کے لیے, ہم ان کو حج پہ بھیج دیتے. جن بیچاری کو اردو صحیح بولنا نہیں آتی وہ عربی صحیح بولیں گی, اردو نہیں بولنا آتی ہے کہ وہ بیچاری تڑپتی بہت, ان کو بہت تمنا ہے کھانے, ہماری ماں کا حج ہو جائے گا وہ چلی جائیں گی. واجب حج جو ہے نا وہ کسی غریب کی مدد نہیں ہے, ماں کو صحیح حج آپ کو پہنچانا ہے, وہ قبر میں انتظار کر رہی ہے, اور جب تک کہ صحیح حج نہیں جائے گا وہ عذاب قبر میں مبتلا. غریبوں کی مدد کے لیے دوسرے طریقہ آپ اپنی طرف سے ان کو حج پہ بھیجوائیے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی آدمی بیمار, بائی پاس کا اس کا آپریشن ہے, کوئی بہت بڑا آپریشن, آپ نے کہا کہ جی وہ جو اچھا ڈاکٹر, یہ لیڈیز کی طرف سے تو نہیں آئے, دیکھیے میں ایک بات کہنا بھول گیا دوبارہ کہہ دوں کہ لیڈیز کے سوالات کا جواب آج نہیں دیا جائے گا, کیونکہ لیڈیز کے لیے کل شام کو 4 بجے ایک اسپیشل سیشن جس میں خالی وہ ہوں گی اور ان کے سوالات ہوں گے, پھر بھی ذرا دیکھ تو لوں گا, لیکن بہرحال یہ چونکہ اعلان سے پہلے آ گیا تو اس لیے ان کی غلطی نہیں ہے, غلطی میری. پہلے بات میں پوری کر لوں, کوئی بہت ہی زیادہ مثلا خطرناک قسم کا آپریشن ہے مریض کا, آپ نے کہا جو پرفیکٹ ڈاکٹر ہے لیکن وہ شرابی ہے اور وہ داڑھی منواتا ہے وہ کافر, ایک بیچارہ بہت ہی متقی پرہیزگار آدمی ہے, ڈاکٹر واکٹر تو نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت کچن میں وہ مرغیاں کاٹ لیتا, لیکن ہے بڑا متقی اور پرہیزگار, تو چلو بھائی کچھ تو آتا ہے نا, اس کو چھری پکڑنا یہ مریض اس کے حوالے کر. یہاں مقدس و متقی اور پرہیزگار کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ ہے کہ مریض کا جو علاج کر سکتا ہے چاہے وہ شرابی ہو کہ کبابی ہو کہ زانی ہو کہ جواری ہو کہ کافر ہو, علاج اسی سے کرانا. یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی غریب بیوہ سیدانی کو مکہ بھیجوانا, یہاں مسئلہ ہے ہماری مرحومہ ماں یا ہمارا مرحوم باپ جو عذاب قبر میں اس لیے مبتلا ہے کہ حج نہ کرنے والے کے لیے, تو امام نے بھی کہہ دیا ہم کوئی شفاعت نہیں کریں گے, ان کا عذاب کم ہو, تو ان کا عذاب تو اسی وقت کم ہوگا جب آپ صحیح حج بھجوائیں گے. اور یہ اکثر ہمارے غلطی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک تیر سے دو شکار, ہمارے باپ کا حج بھی ہو جائے گا, ایک عورت, ایک غریب, ایک سائدانی جو ہے وہ مکہ بھی دیکھائیں گے. تو یاد رکھیے کہ نیابت میں کسی کی نماز پڑھوانا اور نیابت میں کسی کا واجب حج کروانا یہ بہت مشکل کام, بہت سخت کرائٹیریا ہوتا. بہرحال یہاں اتنا زیادہ نہ حج کا شوق تو بہت ہے اس دفعہ, لیکن اتنے زیادہ امیدوار نہیں ہیں, اس لیے زیادہ ٹائم میں نہیں لگا رہا ہوں. ایک تو یہ حج سے ریلیٹڈ مسئلہ تھا. اچھا دیکھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. فرماتے ہیں کہ مستحب غسل کی جو ایک لسٹ ہے کہ سنت غسل, اس میں ایک غسل یہ لکھا ہے کہ جب کوئی عورت نامحرم کے لیے خوشبو استعمال کرے تو اس پر مستحب ہے غسل توبہ کرنا. تو کیا اس کا مسئلہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا. اگر حدیث کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو کام نہیں آئے گا, مفاتیح الجنا میں لکھا ہے تو کام نہیں آئے گا. اگر قرآن کریم کی تفسیر میں لکھا ہے, قرآن میں نہیں تفسیر, تو کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ کون سا غسل واجب ہے, کون سا سنت, یہ مسئلہ شرعی ہے. مسئلہ شرعی میں صرف اپنے مرجع کی کتاب دیکھی جاتی ہے. تو میں نے تو اتنی بڑی بڑی کتابوں کے نام دے دیے, اگر کوئی چھوٹی موٹی کتاب ہے, گجراتی کی مجموعہ عمل ہے یا شمع عمل ہے, یا اردو میں تحفۃ العوام ہے, یا دینیات کی پہلی کتاب ہے, وہ بیکار نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی کام کی نہیں. جس کی تقلید کر رہے ہیں واجب اور مستحب اس کی کتاب میں ہوگا. ریزن, وجہ کیا ہے؟ اور یہیں سے آج کا بہت اہم مسئلہ شروع ہو رہا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اس مجمع میں کئی لوگ اپنے سوال لے کے بیٹھے ہیں, لیکن یہ مسئلہ میں ضرور بتاؤں گا. کیوں؟ اگر ہمارے عرب بھائی آگے تقریر کو روکنا پڑا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ مسئلہ مس ہو جائے, اور وہ اسی سے حل ہو جائے گا. یہ سوال ایسا آیا ہے کہ جو ہمارے لیے آسانی پیدا کر گیا. واجب اور مستحب جو ہے نا, اس کا ڈسیشن ایک مرجع لے سکتا ہے اور کوئی نہیں. اچھا مستحب جو ہے وہ روایتوں میں آتا, مگر یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے کہ غلط, یہ کیسے پتا چلے؟ اور اگر صحیح بھی ہے تو اس کے وہی میننگ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, یا اس کے ایکچوئل میننگ کچھ اور ہے؟ یہ مستحب کا کام ہے, ٹیکنیکل کام ہے. یہاں سے مستحب کا انوالومنٹ شروع ہوتا. یہی وجہ کہ آپ آغا سیستانی اور آغا خوئی دونوں کی کتابوں میں جا کے دیکھیے, مستحب غسل کی جو ہیڈنگ ہے. آغا خوئی کی تو بک کا مجھے مسئلہ نمبر بھی یاد ہے, مسئلہ نمبر 651 اور مسئلہ نمبر 652. اوپر ہیڈنگ ہے مستحب غسل. 651 میں وہ مستحب غسل آغا نے لکھے جو ان کے نزدیک اتھینٹک حدیث سے ثابت, کہا کہ یہ مستحب ہے. اور 652 میں آغا لکھتے کہ اور بہت سارے غسل ہیں جن کو یا تو پرانے علماء نے مستحب کہا ہے یا کچھ ضعیف حدیثوں میں مستحب کہا. یہ غسل مستحب نہیں ہے, ان کو آپ کر لیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ مستحب کا فائدہ نہیں دے گی. پوری ایک لسٹ دی ہے آغا نے, اور آغا سیستانی نے بھی وہی لسٹ دی ہے, لیکن مسئلہ نمبر شاید کچھ اس کے آگے پیچھے ہوگا. سیم ہے, اچھا 651 اور 652. اب 652 کے اندر بہت سارے ایسے غسل ہیں جو انڈین, پاکستانی اور ایسٹ افریقن کلچر میں مستحب مانے جاتے ہیں, لیکن آغا خوئی اور آغا سیستانی کے فتوے سے وہ ثابت نہیں. فتوے سے ثابت نہیں کا مطلب ہے کہ جس حدیث میں ان کا ذکر آیا یہ حدیث بہت کمزور یا غلط ہے. اسی میں مثلا یہ لفظ آیا کہ جو عورت نامحرم کے لیے خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے اس کو غسل کرنا. یہ 652 والا مسئلہ ہے, یعنی یہ غسل کسی معتبر روایت سے ثابت نہیں. ایک اور بھی غسل بہت علماء میں مشہور رہا کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز قضا کر دے, یعنی مغرب عشاء, تو اس کے لیے مستحب ہے, اس کے لیے مستحب ہے کہ اگلے دن روزہ رکھے. پینلٹی ہے اس کی, مستحب نہیں پینلٹی. تو مستحب غسل, مستحب روزے, مستحب نمازیں, مستحب دعائیں, یہ سب جب تک کہ ہمارا مرجع اس کو کنفرم نہ کرے اس وقت تک ہم اس کو مستحب نہیں مان سکتے. کیونکہ مستحب کی کیٹیگری تو چھوٹی ہے. واجبات بھی ہم نہیں مان سکتے ہیں جب تک کہ مرجع نہ کہے کہ یہ چیز واجب. میں ایک مثال دے دوں, آپ کہیں گے واجب میں کیا اختلاف ہوگا؟ نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں, اور اس کے ذریعے اور یہ سنت غسل کے ذریعے آج کا مین مسئلہ بتانا ہے. مین مسئلہ جمعے کی نماز, کتنی اہم نماز ہے. آغا محسن حکیم اس نماز کو واجب تو واجب مستحب بھی نہیں مانتے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ واجب ہے, واجب نہیں ہے, سنت ہی نہیں ہے. یہی آغا گل پائیگانی کا نظریہ تھا. اور بات قرآن مراجے جیسے شہید ثانی جیسا عظیم مرجع جمعہ کی نماز کو غیبت میں حرام مانتا, وہ کہتے ہیں جمعہ کی نماز خاص حق امام زمانہ, کسی اور کو حق ہی نہیں ہے جمعہ کی نماز پڑھانے کا. تو واجبات تک کے اندر یہ مسئلہ انوالو ہوتا. آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اگر آپ پر پیسے نہیں ہیں حج کے, آپ کہیں سے لون لے سکتے ہیں, لون لے لیں تو آپ کا واجب حج ہو جائے گا. لون لینا واجب نہیں, لیکن اگر آپ لینا چاہیں تو وہ واجب ہو جائے گا. آغا سیستانی کہتے ہیں اگر آپ کی مالی حالت نہیں اور آپ لون لے کے حج کر رہے ہیں تو لون لے بھی لے لیں تب بھی آپ کا واجب حج نہیں, فیوچر میں دوبارہ کرنا ہو. واجبات کا مسئلہ. ایک مرجع کہہ رہا ہے حج واجب ہے, دوسرا کہہ رہا ہے واجب نہیں. ایک مرجع کہہ رہا ہے یہ واجب حج آپ نے کر لیا, اب زندگی میں دوبارہ آپ پہ حج نہیں. دوسرا مرجع کہہ رہا ہے یہ حج ہوا ہی نہیں, جب کبھی اپنے پیسے آ جائیں گے تو دوبارہ جانا. آغا سیستانی یہ نہیں کہتے حج نہیں ہوا, کہتے واجب نہیں ہوا, سنت ہوا. واجبات میں بھی کسی کتاب میں آپ نے دیکھا, کوئی حدیث میں دیکھا, مسائل کے پرانے عالم کی کتاب میں دیکھا, یا قرآن کے اندر جو تفسیر لکھی جاتی ہے مارجن پہ یا فٹ نوٹ اس میں آپ نے دیکھا. آپ نے کہا جی قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہے, جس نے وہ فٹ نوٹ لکھا ہے اس نے اپنا نظریہ لکھا. تخلیق کا تو کنسپٹ ہی یہی کہ چونکہ ہر مسئلے میں کئی فتوے, تو ہم کس کو صحیح مانے کس کو غلط ہماری تو نالج ہی نہیں. تو اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کو فالو کرو. آج میں حج سیمینار میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے یہاں تقلید وضو غسل نماز روزہ اور خمس تک ہو گئی, بس باقی چیزوں میں اب تک وہی چلا رہا ہے جو ہم نے اپنے باپ کو دادا کو پردادا کو دیکھا. وہ یقیناً غلط نہیں ہے, لیکن ان میں بہت سی چیزیں ایسی جو بہت لینینٹ ہو گئی ہیں آج کے دور میں. جیسے میں مثال دے رہا تھا, یہاں کا ٹوائلٹن کا تو مجھے کچھ نہیں پتا ہے, کراچی کے اندر باقاعدہ کفن پہنانے کی ٹریننگ, دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جس میں والنٹیئرز کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مرنے میت کو کفن کیسے پہنایا جائے. آج کے ہمارے سارے مشتہدین, آغا سیستانی ہو کہ خامنائی ہو کہ خمینی ہو کہ خوئی ہو, جتنے مشتہد, کفن کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پانچ منٹ میں آپ فارغ ہو سکتے. ایک بڑی چادر بچھائی, اس پہ ایک چھوٹی چادر بچھائی, اس پہ ایک لنگی بچھائی, لنگ لپیٹا, درمیان کی چادر لپیٹی, بڑی چادر لپیٹی, ہو گیا سب ختم, بات کچھ ہے ہی نہیں آگے. باقاعدہ ہمارے یہاں دو دو گھنٹے ٹریننگ دی جاتی ہے, ایک سیکوینس بتایا جاتا ہے, پہلے یہ چادر بچھانا پھر یہ چادر بچھانا, ایک اتنا بڑا مسئلہ بنایا جاتا ہے, پانچ منٹ کا مسئلہ, بچہ بھی سیکھ لے. یہ تکلیف کی وجہ سے پرانے مہاراجیو کا وہ نظریہ ہوگا. اسی طرح سے حج میں, اسی طرح سے غسل میں. اب آئیے, مسئلے تو بہت ہو جائیں گے, جو مین مسئلہ آج کا ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں. آج کا جو مین مسئلہ مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ واجب اور مستحب صرف وہ چیز ہوگی جو بڑی اتھینٹک حدیث سے ثابت ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی میں نے کتاب میں دیکھا کہ چھٹے امام نے فرمایا. آپ کو کیسے پتا چلا فرمایا؟ کہ آپ چھٹے امام کے زمانے میں تھے. وہ کتاب میں لکھا ہے, کتاب کس کی؟ علامہ مجلسی کی. کیا وہ چھٹے امام کے زمانے میں تھے؟ کسی نے ان سے کہا ہوگا نا, وہ راوی کون, ان کو دیکھنا پڑتا. یہ مجتہد کا کام ہے. تو خالی حدیث نہیں, وہ اتھینٹک حدیث ہونی چاہیے. جو چیز اتھینٹک حدیث سے ثابت ہو وہ یا واجب ہوگی یا سنت. نیت کرتے وقت, اب آئیے, بہت ذرا سا مشکل مسئلہ تو ہے, لیکن پورے رمضان میں آپ کو بہت آسان آسان باتیں بتاتا رہا. یہ واجبات کا مسئلہ. دیکھیں, جو چیزیں روایت سے ثابت ہیں, جب وہ کام آپ کریں تو اس کی نیت ہوتی ہے قربتاً اللہ کی. اب اگر واجب ہے تو واجب قربتاً, سنت ہے تو, لیکن قربتاً کا مطلب ہے کہ اتھینٹک حدیث. شاید بہت کم لوگوں کو اس مجمع میں معلوم کہ قربتاً اللہ کا مطلب یہ نہیں اللہ کے قریب ہونا. یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے, ماؤس کا مطلب چوہا نہیں ہے, یہ کمپیوٹر میں کام آنے والی ایک ڈیوائس ہے. فقہ میں قربتن کے معنی ہیں اس کی حدیث اتھینٹک ہے, قربتن اللہ اس کی حدیث اتھینٹک. آپ اسی کام میں قربتن اللہ کہہ سکتے ہیں جس کی حدیث اتھینٹک ہو. اور یہ ہم اور آپ کو تو نہیں پتا کون سی حدیث ہے, تو مرجے جس کو کہے گا. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہم کو شریعت میں بڑا اچھا سا لگ رہا ہے, حدیث اس کی اتھینٹک ہے, آپ وہ کام کریں قربتن کی نیت. دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ ایک چیز ہم کو بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن اس کی کوئی اتھینٹک حدیث نہیں, پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں اتنی اچھی چیز ہے میں تو یہ کام کروں گا مستحب سمجھ کر. اس کے لیے ایک لفظ ہے بدعت. وہابیوں نے لفظ بدعت کو اتنا 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 استعمال کیا کہ شیعوں کی چڑ بن گیا ہے بدعت کا لفظ, لیکن ہے بدعت ہے شیعت میں. جیسے وہابیوں شرک 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 ہر چیز میں اتنا شرک کہا کہ چڑ بن گیا ہماری شرک, لیکن شرک اپنی جگہ ایک گناہ تو ہے نا, بدعت اپنی جگہ ایک گناہ. بدعت کہتے ہیں کہ ایک چیز جو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے, حدیث اس کی نہیں مل رہی, پھر بھی آپ کہیں کہ میں تو اس کو قربتن اللہ کی نیت سے کروں گا, یعنی اس نیت سے کروں گا کہ یہ سنت. جب تک حدیث نہیں ملے آپ کسی کام کو سنت نہیں کہہ سکتے, پھر بھی آپ کہیں میں تو سنت کی نیت سے کروں گا, یہ بدعت. بدعت کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی طرف سے دین کا حکم بنانا. نہیں ملی کوئی حدیث, نہ آیت ہے نہ حدیث ہے, پھر بھی آپ کہہ رہے مجھے بہت پسند آ رہا میں اس کو سنت کی نیت سے کروں گا. یہ تو صرف اللہ کا حق ہے, جسے اللہ کا ہے وہ سنت. آپ نے کہا نہیں میں تو کروں گا سنت کی نیت, یہ بدعت. آپ اللہ کے اسٹیٹس پہ پہنچ گئے. دو باتیں ہوگی, ایک نیت ہوتی ہے قربت جس کی حدیث اتھینٹک کہ یہ کام واجب ہے یا سنت, اس میں آپ قربت کہیں گے. ایک وہ ہے کام اچھا, واجب اور سنت کی کوئی حدیث نہیں مل رہی لیکن آپ اڑ جائیں کہ میں تو اس کو سنت کی نیت سے کروں گا, وہ ہے بدعت. اور ایک تیسرا یہ ہے اصل آج کا مسئلہ, ایک کام بہت اچھا نظر آ رہا ہے دیکھنے میں اچھی چیز, کوئی حدیث نہیں مل رہی اس کے بارے میں. اب کام اچھا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں لیکن حدیث نہیں ہے, تو یہ تو نہیں کہہ سکتا اللہ نے کہا. میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اس امید میں کہ اچھا کام ہے شاید اللہ قبول کر لے. اس کو کہتے رجا. جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ تو, اس لیے کہ رجا جو ہے پاکستان میں لڑکیوں کا نام ہوتا. مجمع چوہا پورتا مولانا ہماری بہن کا نام کیوں آ گیا؟ ارے بھائی آپ کی بہن کا نام نہیں آیا, مجھے پتا بھی نہیں کہ آپ کی کوئی بہن بھی ہے. آج کل رجا بہت چلتا ہے لڑکیوں کا نام, کیونکہ آج کل لوگوں کو نئے نئے نام چاہیے. بیٹیاں لوگوں کے گھر میں ہوتی, مصیبت ہماری ہوتی ہے. مولانا کوئی نیا نام بتائیے. فاطمہ کہو تو بہت پرانا ہو گیا, زینب وہ تو اس سے بھی پرانا ہو گیا. جی ہمارے گھر میں آلریڈی دو سگرا موجود ہے, 21 بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں. نیا نام, اچھا نیا نام کی تعریف بھی ہے کہ جو کسی انڈین فلم ایکٹریس کے نام سے ملتا جلتا ہو تو کیا کہنا. مجلسوں میں پرابلم ہوتا ہے, یعنی جو میں نے کہا جوک نہیں تھا, معراج کی مجلس پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ آسمان پہ گئے تو رسول اللہ نے تین نہریں دیکھی, ایک کا نام کوثر, ایک کا نام تسلیم, ایک کا نام سلسبیل, وہ کسی خاندان کی تین لڑکیاں. بعد میں شکایت کرنے لگے پتا نہیں مولانا ہمارے گھر کی عورتوں کا ذکر کیوں کر رہے. تو جاگ رہے ہیں تو میں آگے بڑھ لوں, لیکن نبی جاگے نے مجھ پہ کیا فرق پڑتا. میں کراچی سے آیا ہوں, کراچی کا ٹرک ڈرائیور جب ٹرک چلاتے ہیں نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں, نہ انڈیکیٹر دیتے ہیں نہ سگنل دیکھتے ہیں, وہ چلے تو چلے, وہی میرا انداز. آپ کو خود ہی راستے سے ہٹنا پڑے گا, اگر نہیں ہٹے گا وہ تو کچھ نہیں دیکھے گا, بلکہ جو اندھا ہوتا ہے اسی کو ڈرائیونگ لائسنس ہمارے یہاں ملتا ہے. تو اب آئیے میں, اچھا ابھی انگلینڈ میں پکڑا گیا اندھا آدمی اور گاڑی چلا رہا تھا اور بڑی اچھی گاڑی چلا رہا تھا. اچھا تو رجا, رجا کا مطلب یہ ہے کہ کام اچھا ہے, اچھا لگ رہا ہے لیکن اس کی کوئی حدیث نہیں مل رہی ہم کو. تو اب ہم اگر اس کو یہ کہیں کہ اچھا کام ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں, یہ سنت ہو جائے گا, یہ حرام ہے. آپ کون ہیں شریعت بنانے والے؟ آپ کہیں کہ نہیں میں رجا کی نیت سے کرتا ہوں, اچھا کام ہے, امید ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے گا, اور نہ قبول کرے تو کوئی بات نہیں. اصل پورا لفظ ہے رجاء مطلوبیت. انگریزی میں آغاز سیستانی کی بک میں اس کا ٹرانسلیشن ہے ہوپ آف ایکسپٹینس. رجا مانے امید, ایکسپٹینس مانے مطلوب. یہ امید میں کر رہے ہیں کہ اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں نا, کوئی شراب تو نہیں پی رہے, کوئی جوا تو نہیں کھیل رہے, شاید اللہ قبول کر لے. جہاں پہ لفظ شاید آ گئے وہاں پہ آپ ہر اچھے کام کو کر سکتے ہیں. پھر اگر واقعاً وہ تھا اس شریعت میں آپ کو ثواب بھی مل جائے گا. اور اگر ایک اچھا کام ہے اور آپ نے کہا اچھا کام ہے تو یہ سنت ہے, اپنی طرف سے آپ نے رائے دے دی تو یہ بدعت ہو گیا, کیونکہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو صرف اللہ کا حق ہے شریعت بنانا. تو تین چیزیں ہوتی ہیں, قربت, بدعت, رجائے مطلوبیت, اور تینوں کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ اچھا, لیکن حدیث بھی اتھینٹک ہے تو قربت کی نیت سے ہوگا, کوئی حدیث نہیں. لیکن آپ کہیں کہ بھائی یہ اچھا کام ہے تو ثواب ملے گا اس کا, سنت ہے یہ بدعت, اور آپ کہیں اچھا کام ہے, حدیث تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی اس امید میں کر رہا ہوں کہ شاید اللہ قبول کر رہے ہیں. آغائے محسن حکیم کی جو تقریب کر چکے ہیں, یا آغائے گلپاہیگانی وہ جمعے کی نماز کے لیے یہی تو کہتے تھے کہ غیبت امام میں جمعہ ہے ہی نہیں, نہ واجب ہے نہ سنت ظہر پڑھنا. البتہ جمعہ ایک دو رکعت نماز ہے, اچھی چیز, اگر پڑھنے کا دل چاہے رجا کی نیت سے پڑھ لو, اس کو اصل نماز نہ سمجھو, وہ ظہر, پھر کا ایک ثواب ہے, شاید اللہ قبول کر لے. وہ تمام غسل جو کتابیں وتابوں میں نام تو آئے ہیں, مراجع کے نزدیک ثابت نہیں, جیسے آغائے قوی اور سیستانی کا 652 کا مسئلہ, جتنے اس میں غسل وہ ثابت نہیں, تو اب آپ وہ قربت کی نیت سے نہیں کر سکتے. قربت کا مطلب ہنٹی کا حدیث ہے ہی نہیں, حدیث رسل, لیکن اچھی چیز ہے نا غسل, پانی ڈال کے اپنے بدن کو صاف کرتے ہیں, رجا کی نیت سے کر لیجئے, امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ بتاؤں, پھر آج کا خاص مسئلہ, یہ ساری بحث میں نے آج کیوں چھیڑی وہ اب شروع ہوگا. پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ, توضیح المسائل تو مرجع کی کتاب ہے, مفاتیح الجنا تو مرجع کی کتاب نہیں. اس میں جو ہے یہ زیارت, یہ دعا, راوی کہتا ہے چھٹے امام نے یہ فرمایا, سب حدیثوں کے نام ہے نا, وہ حدیث اتھینٹک ہے کہ ویک. کسی نے آج تک پوچھا اس مجمع میں کسی مرجع آگے سیستانی سے کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے مفاتیح کے بارے میں؟ جبکہ یہ پوچھنا ہم یہی سمجھ کے تو حدیث پڑھ رہے ہیں کہ چھٹے امام نے کہا تو یہ دعا ہو. ایک جواب سنیے, یہ آغائے خوئی کا بھی تھا, یہ آغائے سیستانی کا بھی, یہ امام خمینی کا جواب بھی تھا, اور یہ آغائے خامنائی کا بھی. مفاتیح الجنا پر آپ رجا کی نیت سے عمل کریں گے, یعنی آپ کہیں گے اس کی ہر حدیث اتھینٹک نہیں, لیکن بہرحال دعائیں ہیں, اچھی اچھی باتیں دعا میں کہی گئی ہیں, اچھی چیز ہے, ہم اس امید میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ اسے قبول کرے گا. ہو سکتا ہے امام نے کہا بھی ہو تو قبول ہو جائے گا. مفاتیح بھی رجا کی نیت سے ہوگی. یہ عورت جو خوشبو نامحرم کے لیے لگا کے گھر سے نکلے, اس کا غسل بھی روایت میں آیا, اگر کوئی کرے تو رجا کی نیت سے کرے گا, بھئی ایک اچھا کام کر رہے نہا رہے, لیکن چونکہ روایت اتھینٹک نہیں تو سنت کی نیت نہیں کر سکتے, قربت کی نیت نہیں کر سکتے, امید. اب آئیے آج کا خاص الخاص مسئلہ, لگ رہا ہے کہ اس کے بعد گنجائش نہیں رہے گی کیونکہ 9:15 بج چکے ہیں. مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ آج کی تقریر ذرا لمبی ہوگی, پھر بھی جو لوگ پہلی مجلس سے ایک لسٹ بنا رہے ہیں ان سے پوچھے, وہ کہیں گے آج کی تقریر میں ایک بات بھی وہ نہیں آئی جو مولانا نے اعلان کیا, نہ شیخ مرتضیٰ کا واقعہ آیا, نہ سلمان فارسی کا واقعہ آیا, نہ ابو بصیر کا واقعہ آیا, نہ دجال کو پہچاننے کا واقعہ آیا, نہ زمانے کے امام, اور 1:15 ہو گئے, کچھ نہیں آیا اور 1:15 ہو گئے. لیکن مجھے معلوم تھا کہ آج مسائل کا ذرا لمبا سیشن ہے, اسی لیے میں نے چیخم دھاڑ مچائی تھی جب وہ کچن میں گوشت کٹ رہا تھا کہ بھائی مجلس تو شروع کر دیں. پھر بھی دیکھیے کتنا ٹائم ہو گیا, مین مسئلہ اب شروع ہو رہا. وہ مین مسئلہ یہ کہ اس سال بھی اس کے چانسز بہت زیادہ کہ آغائے خوئی والوں کے نزدیک عید الگ ہو اور آغائے سیستانی والوں کے نزدیک الگ ہو. آغائے خوئی کے حساب سے منڈے یا ٹیوزڈے کی عید تقریباً 99.9999% کنفرم اس وقت. یہ جو ٹائم ہے نا, نیا چاند آ چکا ہے, لیکن ابھی وہ چونکہ نیا نیا ہے اس کی روشنی بہت کم, کل شام تک 24 گھنٹے, اس وقت کل سنڈے کے دن, سنڈے کو یہ نیا چاند آئے گا, نظر نہیں آ سکے گا, منڈے تک یہ اتنا برائٹ ہوگا کہ آدھی دنیا میں تو نظر آ جائے گا, آدھی دنیا. آغا خوئی تو کہتے ہیں شہر میں بھی نظر آ جائے اور رات کامن ہو تو چل جائے گا. اکویٹر کے نیچے جتنے علاقے ہیں تقریباً کل یہ سب میں کل چاند ہو جائے گا اور منڈے کی رات تک نظر آنے کے قابل ہوگا, بہت برائٹ ہوگا, اتنا کہ کچھ لوگ چاند دیکھ کر کہیں گے دوسری تاریخ کا لگ رہا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے, کبھی چاند زیادہ برائٹ ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک دن بعد کا چاند, وہ نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے گھنٹے ہو گئے. تو آغائے خوئی والوں کے نزدیک تو منگل کی عید کنفرم ہے. اور آگئے سیستانی کے حساب سے بھی عراق تک میں تو چاند نظر آئے گا. اس کے آگے یہ سویڈن ویڈن پرابلم ہے, لگ رہا ہے کہ وینس ڈے کی عید ہوگی. نارمل حالات میں کوئی مسئلہ نہیں, وہ منگل کی عید منا ہے, وہ بدھ کی عید منا, عید ہے کیا چیز؟ روزہ ایک پرسنل عبادت ہے, ایک رکھے گا ایک نہیں رکھے گا. خالی ایک نماز کا مسئلہ ہے جو سنت نماز نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر پڑھنا چاہے تو گھر میں بھی کتاب لے کے فرائض کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ چاہے کہ کسی طرح سے گناہ بھی نہ کریں ہم اور ایک دن ذرا سا عید کامن سی ہو جائے, تو اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ بک کا طریقہ ہے جو پریکٹیکلی بہت مشکل ہے, وہ یہ ہے کہ آج کے زندہ مراجع میں بھی کئی ایسے ہیں جن کا وہی فتویٰ ہے جو آغائے خوئی کا. تقریباً یہ سب وہ ہیں جو آغائے خوئی کے شاگرد ہیں. اصل یہ فتویٰ آغائے خوئی سے مشہور ہوا کہ پوری دنیا کا چاند ایک ہوتا, اور پھر بعد کے زیادہ تر مراجع نے اسی کو لیا. تو بہت سارے آج بھی ایسے مرجع ہیں. اب اگر کسی کے پاس اتھینٹک انفارمیشن ہو کہ آغائے سیستانی کا اور آغائے جواد تبریزی کا, آغائے وحید خراسانی کا, حافظ بشیر نجفی کا, آغائے فاضل لنکرانی کا, کسی ایک کا علم اور آغائے سیستانی کا علم بالکل برابر, اتھینٹک انفارمیشن ہو خالی عید کرنے کے چکر میں نہیں, تو ٹھیک ہے وہ منگل کو تبعیض کے مسئلے پہ عید منا سکتا. یعنی یہ کہہ کر کہ اس مسئلے میں آغائے سیستانی کا ایکول عالم بھی وہی کہہ رہا, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن میں نے کہا تھیوریٹیکلی تو پاسبل ہے کہ ہاں دو مراجع کا علم برابر ہو سکتا, پریکٹیکلی یہ جج کرنا بہت مشکل ہے. تو اس لیے پریکٹیکلی اس مسئلے پہ عمل میرے حساب سے ناممکن ہے. لیکن بھارت عبادتوں میں ایک دوسرے کی بات ماننا واجب نہیں, جس کے پاس اپنا یقین ہے وہ ٹھیک. دوسرا ایک طریقہ جسے عید تو ایک دن نہیں ہوگی لیکن تھوڑا سا پرابلم کم ہو سکتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آغائے سیستانی کی تقلید کرنے والے ٹیوزڈے کو اگر یعنی منڈے کا چاند ان کے افق پہ نہیں ہوا تو ان کے لیے ٹیوزڈے رمضان, لیکن وہ اس دن صبح صبح ٹریول کرے, اور غالباً یہاں سے اودیوالا اتنی دور ہے 23 کلومیٹر جانا 23 کلومیٹر آنا, آپ کے گھر سے نہیں جہاں ٹولیٹن ختم ہوتا ہے اس کے بعد سے اتنا جائیں کوئی چیز کھا کر یا پی کر, یعنی مسئلہ حلال چیز, کوئی چیز کھا کر یا پی کے واپس آ جائے, کیونکہ کھائے پیے بغیر واپس آ گئے زور سے پہلے انٹر ہو گئے تو پھر روزے کا روزہ. وہاں جائیں خالی چائے پیئیں, سگریٹ نہ پیئیں. سگریٹ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, اس کو چھوڑ دیں. پانی پی لیں, کچھ بسکٹ کھا لیں, کوئی سنیکس لے لیں اور پھر آ جائیں. تو اب یہ ہوا کہ منگل کے دن ان پہ رمضان ہے, منگل کو آغائے سیستانی کے حساب سے روزہ ثابت ہو گئے, لیکن اس کے بعد بھی ایک اسٹیپ ہے, پھر وہ عید کی نماز رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتے. زیادہ بڑا مسئلہ روزے سے زیادہ ہوگا نماز کا, آدھی کمیونٹی نماز پڑھی ہے آدھی نے نہیں پڑھی, گلے ملنے سے پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ منگل والے ہیں کہ بدھ والے ہیں, منگل والے ہیں تو گلے ملیے, بدھ والے ہیں تو ایک دن اور ٹھہر جائیے پھر ہم آپ کے گلے پڑھیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے, تو اس میں آغائے سیستانی اس بات کی رضا دیتے ہیں کہ 30th رمضان اس میں اگر آپ عید کی نماز پڑھنا چاہیں, رضا کی نیت سے ہوگا لیکن, کیونکہ عید کی نماز اصل میں 2 رکعت نماز, اور اس میں نماز سے مختلف اور کوئی چیز نہیں, قنوت صحیح ہے نا, تو قنوت تو آپ ایسے ہی کہیں پڑھ سکتے ہیں. نماز آیات اگر ہوتی تو مشکل ہوتا, کیونکہ نماز آیات کا اسٹرکچر باقی ساری نمازوں سے مختلف. عید کی نماز کو کہتے ہیں وس سم وس, ایک سنت نماز بن جائے گی, 2 رکعت ایک آپ ایک نماز پڑھ رہے ہیں, الحمد قصور اور شمس وضوحا ہے قصور. میں ٹیکنیکل باتوں میں نہیں جاتا ہوں. تو اگر وہ آدمی آغائے سیستانی کی تقلید میں ہر وہ چاہتا ہے کسی طرح منگل کے دن روزہ بھی نہ ہو اور جو عید کی ہمارے یہاں ریت اور رواج ہیں اس سے عمل بھی ہو جائے, تو وہ صبح نماز سے پہلے ظہر سے پہلے پہلے سٹی سے نکلے, 23rd کلومیٹر پہ جا کے کچھ ایسا کھا پی لے کہ جب واپس آ جائے تو روزہ نہیں رکھ سکتا. کچھ بھی کھا لے اور اس کے بعد واپس آ جائے اور نماز میں بھی وہ اٹینڈ کر سکتا. نماز عید پڑھتا ہوں قربتاً اللہ نہیں, کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن ہوگا, نماز عید پڑھتا ہوں حکم خدا سے آج کے دن. تو آج تو 30th رمضان میں تو حکم خدا نہیں, نماز عید پڑھتا ہوں رجاء مطلوبیت, کہ آج حکم تو نہیں ہے, ایک اچھی چیز پڑھ رہا ہوں شاید اللہ قبول کر لے. تو وہ نماز عید بھی اٹینڈ کر سکتا ہے, لوگوں سے گلے بھی مل سکتا ہے, سوئیاں کھا بھی سکتا ہے اور کھلا بھی سکتا ہے سوائے ڈائبیٹک پیشنٹ کو. اچھا, اور اس کے بعد ایک دن روزے کی قضا اس کو پھر سال میں کبھی بھی رکھنا, روزہ اپنی جگہ رہے گا. اس سے وہ رمضان اور عید کے واجبات ختم نہیں ہوں گے, لیکن یہ ہوگا کہ اگر کسی کو اتنا ہی یونٹی چاہیے, لیکن سارا راز ہے رجاء مطلوبیت. اور اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں مسئلے تو کئی ہیں جو لوگوں نے پوچھے, لیکن چونکہ میں کچھ یہ چاہتا ہوں کہ پبلک کو ایسا محسوس ہو کہ جیسے ان کے مسئلے چل رہے ہیں, یہ سارے مسئلے آپ ہی کے تھے, الگ الگ لوگوں نے پوچھے تھے. چلے ایک مسئلہ اور ابھی پوچھا گیا تھا جب ہم لوگ صوفے پر بیٹھے تھے, وہ یہ ہے کہ فطرہ 3 کلو کھانے پینے کی چیز ہر اس آدمی پر واجب ہے جو صاحب حیثیت, چاہے اس نے روزے رکھے ہوں اور چاہے نہ رکھے ہوں. بیمار آدمی روزے نہیں رکھتا, کوئی سفر میں ہے تو روزے نہیں رکھتا, یہ فطرہ واجب ہے, یہ الگ واجب ہے. لیکن فطرہ اپنا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس مہمان کا بھی واجب ہے جو شب عید غروب آفتاب کے وقت آپ کے پاس آیا. یہ پھر وہی بات ہوگی کہ بک میں لکھا ہے جو مہمان آپ کے یہاں آیا. مہمان کسے کہتے ہیں؟ کیا جسے اردو میں مہمان کہتے ہیں عربی میں بھی وہ مہمان؟ نہیں, یہاں لفظ الگ الگ, اردو کا مہمان الگ ہے, عربی میں مہمان کسی اور کو کہتے ہیں. اور روایت میں لفظ مہمان آیا تو وہاں عربی چلے گی, اردو نہیں چلے گی. اردو میں تو مہمان کہتے ہیں کوئی بھی آپ کے گھر میں ٹہلتا ہوا آگے اور اس نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے افطار کر دی. عربی میں مہمان کہتے ہیں وہ آدمی جو آپ کے اہل و عیال میں شامل ہو رہا, جو اصل لفظ ہے, آپ کا فیملی ممبر بن رہا ہے, جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, یعنی وہ کسی دوسرے شہر سے سامان لے کے آپ کے گھر اسٹے کرنے آیا. ایک طرح سے وہ آپ کا فیملی ممبر ہے, آپ کے گھر میں شامل ہو گیا اہل و عیال میں. تو تعریف کرتے ہیں تمام فقہا الضیف, یعنی ایلولہ, مہمان اس کا نام ہے جو عیال میں آ جائے, جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو, جو آپ کے گھر میں ایک طرح سے اسٹے کیے ہوئے, اس مہمان کا فطر آپ پر واجب. لیکن اگر کوئی آدمی وہ آپ کے گھر میں نہیں رہ رہا, وہ آپ کا فیملی ممبر نہیں بنا, وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوا, ایسے ہی اس شام کو آپ کے یہاں کھانے کو آ گیا, وہ مہمان نہیں ہے, اس کا فطر آپ پر نہیں ہے. اور ہمارے یہاں کراچی میں جو غلط فہمی ہے وہ بتا دوں, آپ کے یہاں شاید اتنی نہ ہو, ہمارے یہاں کراچی میں عید کی رات کسی کو اپنے گھر میں لوگ کھانا نہیں کھلاتے ہیں, خود آدمی بھی نہیں جاتا. یہ غلط فہمی میں کہ ہم ان کے مہمان بن گئے تو ہمارا فطرہ ان کو دینا ہوگا, غلط. نمبر 2, عید کی رات کو کراچی میں فقیروں اور غریبوں کو بھی کھانا یا افطاری نہیں دی جاتی. کیا ہم اس کو افطاری دے دیں گے؟ ہمارے یہاں ایک سلسلہ کہ شام کو جب روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے تو فقیر آتے ہیں گھروں میں کہ ہم بھوکے ہیں, روزے دار ہیں, ہم کو کچھ دے دو. تو وہ یہاں سسٹم تو ہے نہیں, لیکن وہاں اس دن نہیں دیتے لوگ, کہ اس کا فطرہ واجب نہ ہو, یہ بھی غلط. اور اسی طرح ہمارے یہاں عید کی رات مسجد میں افطاری نہیں بھجوائی جاتی. یہ خیال ہوتا ہے کہ 50 آدمی اگر آج بیٹھ گئے تو ان کا فطرہ ہم کو واجب ہو جائے, غلط. یہ وہاں بہت بڑی غلط فہمی ہے. عید کی رات کو سوکھا سوکھا دسترخوان ہوتا ہے اور وہ 29 دن بڑا شاندار ہوتا ہے دسترخوان. کراچی کی افطاریاں آپ دیکھیں تو آپ کو رشک آ جائے گا. نہیں, مجھے بھی رشک آ رہا ہے, ٹوائلٹن میں پہلے 2 دن ذرا ٹھنڈا تھا معاملہ, پھر تو ماشاء اللہ کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کو کم از کم افطاری کا. باقی چیزیں وہ تو اللہ قبول کرے گا. ہمارے عرب بھائی پہلنا شروع ہو گئے اور ابھی آپ کے سوال ہیں, بہت سے لوگوں کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں مجھے. چلیں ٹھیک ہے, ہاں فرمائیے مختار صاحب. اچھا, خلاصہ یہ اس مسئلے کا کہ ان لوگوں کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہے, نہ غریب کا, نہ افطاری کھلانے والے کو, نہ گھر پہ آنے والے کا. صرف جو سامان لے کر آپ کے گھر اسٹے کرنے آئے اس کا فطرہ آپ کو دینا ہوگا. اب بتائیے. ہاں جی 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 ٹھیک ہے. ہاں, سوال یہ آیا ہے کہ شورت عامہ میں کہ اگر ایک مرجع نے کہا, جیسے آغا سیستانی فرمائے میرے نزدیک مذہب کا چاند ثابت, اب جب وہ یہ کہیں گے پورا عراق عید منائے گا. یہ شہرت عامہ ہے؟ جی نہیں, شہرت عامہ نہیں. ایک آدمی نے کہا, ایک آدمی کی وجہ سے دوسروں نے عید منائی ہے, یہ نہیں کہہ رہے دوسرے کہ ہم نے چاند دیکھا. شہرت عامہ کا مطلب ہے کہ لوگ کہیں ہم نے چاند دیکھا, وہ ہے شہرت عامہ. اگر چاند دیکھنے کی بات نہ ہو تو ہم عید منا رہے ہیں. کیوں منا رہے ہیں بھائی؟ آغا سیستانی نے کہہ دیا, غلط تو نہیں کہہ سکتے. یہ جملہ ان کا کہ وہ غلط نہیں کہہ سکتے, یہ شہرت عامہ نہیں. شہرت عامہ عید ہونے کی نہ ہو, شہرت عامہ ہو چاند دیکھے جانے کی, اتنے سارے لوگ کہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا. تو مرجع جب یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک عید ہو گئی, وہ شہرت عامہ کی کیٹیگری میں نہیں آتا. پھر وہ کس چیز میں جاتا؟ وہ شریعت کی سب سے پہلی کیٹیگری. دو عادل کہیں کہ ہم نے چاند دیکھا, مرجع اس میں نہیں آتا. مرجع نہیں کہتا میں نے چاند دیکھا, میرے پاس گواہی آئی, میں نے خود نہیں دیکھا. بلکہ اگر کہہ دے میں نے دیکھا بھی ہے تو وہ ایک آدمی ہے, وہ نہیں چلے گا. شہرت عامہ میں بھی مرجع نہیں آتا. آغا سیستانی اور آغا خوئی کہتے ہیں مجتہد کے حکم سے بھی چاند ثابت نہیں, وہ اس میں بھی نہیں آتا. پھر ایک آخری کیٹیگری بچتی ہے کہ اگر کسی طریقے سے چاند ثابت نہ ہو لیکن آپ کے دل کو 99% سیٹسفیکشن ہو کہ آج چاند ہو گیا, کوئی طریقہ نہیں, نہ گواہ آئے, نہ شہرت ہوئی, نہ 30 دن گزرے, نہ مجتہد نے حکم دیا, وہ یقین ہو گیا کہ آج چاند. اس صورت میں اپنے یقین پہ عمل کر سکتے ہیں. آج کل جو سائنٹیفک کیلکولیشن پہ عیدیں منائی جا رہی ہیں وہ یہ اسی کیٹیگری میں آتا, یقین اگر ہو. اسی طرح سے اگر آغا سیستانی نے کہا, وکیل آدمی, لیکن اگر آپ کو یقین ہو گیا کہ اتنا بڑا مرجع غلط نہیں کہہ سکتا, یقین ہوگا آپ کو, تو آپ منا لیں. میں نے پوچھا تھا خود آغا سیستانی سے بھی اور آغا خوئی سے بھی تحریر, کہ آپ نے کہا اگر کسی کو یقین ہو گیا تو منا, لیکن کیا آپ نے کہا تو ہم کو یقین کرنا ضروری؟ کہنے کہ نہیں, ہم غیر معصوم ہیں, ہم غلطی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کو اس پہ یقین نہیں آ رہا, ہم پر یقین ہے کہ آغا خوئی اچھے ہیں, آغا سیستانی بہترین ہے, یہ یقین نہیں ہے کہ جو عادل آئے تھے وہ سب ٹھیک تھے کہ نہیں تھے, آپ کے دل میں شک آ گیا, ہماری بات کی بھی اہمیت نہیں. یہ باقاعدہ لفظ اہمیت تو نہیں لکھا, ہماری بات آپ کے لیے حجت نہیں, آپ کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. پروردگارہ ماہ مبارک کی ان آخری ساعتوں کا واسطہ, اللہم لا تجعل آخر العہد منا صیامنا ایہ وان جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. خداوندہ ماہ رمضان کی آخری ساعتوں کا واسطہ, ہمارے اس عبادتوں اور اعمال اور دعاؤں کو قبول فرما, ہمیں بار بار ماہ رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن میں اس رمضان پر رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوئی ہیں, ہمیں ان میں شامل نہ فرما جو اس رمضان سے خالی ہاتھ محروم واپس جا رہے ہیں. پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. پروردگارہ ہماری قوم کو ہر معاملے خصوصاً عید کے حوالے سے اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. ہمارے تمام علماء اور مراجع خصوصاً آیت اللہ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگارہ ہمارے تمام مسافروں خصوصاً حجت الاسلام شیخ مقبول احمد صاحب کو اپنے مقاصد میں کامیابی کے ساتھ واپس پولیٹن آنے کی توفیق عطا فرما. مومنین کرام کی حاجتیں پوری فرما, ہمیں ہر پریشانی سے محفوظ فرما, ظہور امام میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.